بسم الله الرحمن الرحيم. باب العلم والعظة بالليل. وبه قال حدثنا صدقته قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. باب الثمر في العلم. به قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى من النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو قال كلمة تشبهها ثم قامت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. اس سے پہلے بعد میں اس بات کی ترغیب دے رہے تھے کہ احادیث سے احادیث کو لکھنا ثابت ہوتا ہے. حدیثوں کا مضمون یہ ہے کہ حدیثوں کو لکھا جا سکتا ہے اور لکھنے کی ترغیب دی گئی اور خود آپ نے لکھایا بھی ہے تو لکھنا بھی چاہیے. علم کو محفوظ رکھنا جو محفوظ رکھنے کے ذرائع ہیں اس کی ترغیب پائی جاتی ہے. علم سیکھو گی اور علم کو محفوظ رکھو گی. العلم صید والکتابۃ قید. علم ایک شکار ہے اور لکھ لینا یا جس چیز میں محفوظ ہوتا ہے وہ علم اس کو محفوظ کر لینا اس کا پنجرا ہے. بہت سے لوگ اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ مجھے یاد رہ جائے گا, پھر یاد واد کچھ نہیں رہتا. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یاد محفوظ رکھنے کی فکر کرتے ہیں, خود دھیان میں رکھنے کی, یاد رکھنے کی فکر نہیں کرتے. تو بس محفوظ تو ہو رہا نہ پھر دیکھا جائے گا بعد میں, تو پھر تو بعد میں تو محفوظ تو ہے ہی پہلے سے کتابوں میں. اصل میں دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. مقصود اصلی اس محفوظ رکھنے سے یاد ہی کرنا ہے, کیونکہ جو چیز یاد ہوگی پھر اس پر عمل کی بھی ترغیب ہو سکتی ہے. غرض یہ ہے کہ محفوظ رکھنا برا نہیں ہے, اچھی چیز ہے. اس زمانے میں بھی علم کو محفوظ رکھنے کے کسی کی بات کو, کسی کی تحریر کو, کسی کی تقریر کو, کسی کے درس کو جو ذرائع وسائل ہیں وہ اس کا اس بات ہے اور یہ ایک مفید چیز ہے. بہت سے لوگوں کو خلط ہو جاتا ہے, یعنی اشتباہ ہو جاتا ہے کہ وہ دو چیزوں میں فرق نہیں کر پاتے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک یہ ہے کہ دین میں آئیوے دین کی حیثیت سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے آپ, نہ کم کر سکتے. اگر دین میں آئیوے دین کسی چیز کا اضافہ یا کمی کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گی. فی الدین, اس کو کہتے ہیں احداث فی الدین, دین میں کوئی چیز نئی پیدا کرنا, یہ ممنوع ہے. اور ایک ہوتا ہے احداث للدین, دین کے لیے, اس کی اشاعت کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے, اس کی تبلیغ کے لیے کوئی کام کرنا. تو دین کی خاطر جو کام ہوا کرتے ہیں وہ بدعت میں نہیں آتے. دین کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نہیں پیدا کی جاتی ہیں وہ بدعت ہیں. من احدث فی امرنا ھذا, ہمارے اس دین میں جو اضافہ کرے گا تو دین کے کام کی حیثیت سے اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن دین کے لیے وہ بدعت کی تاریخ میں آتی ہی نہیں. وہ چیز یہی وجہ ہے کہ اگرچہ پہلے زمانے میں باضابطہ طور پر کتابیں نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں کہ باضابطہ کوئی کتاب موضوع واری سبجیکٹ واری ہو ایسا نہیں تھا، لیکن بعد میں لکھی گئی کتابیں مدون ہوئی، فقہ اصول فقہ، حدیث اصول فقہ، اصول حدیث، تفسیر اصول تفسیر، یہ سبجیکٹ صحابہ کے زمانے میں مدون نہیں تھے کہ یہ بات باضابطہ پڑھائی جاتی ہو صحابہ میں کہ اصول تفسیر کیا ہیں یا اصول حدیث کیا ہیں یا حدیث کیا ہے اس کی تفصیلات یا تفسیر کیا ہے اس کی تفصیلات یا فقہ ہے یا اصول فقہ ہے. یہ سب دین کی حفاظت کے لیے ہوا، مدرسوں کا قائم کرنا، خانقاہوں کا قائم کرنا، تو یہ تھے تو نہیں مدرسے اس زمانے میں، ایسا نہیں تھا جیسا بعد میں اس کا سلسلہ ہوا. یا حکومت چلاتی تھی، جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلم گورنمنٹ پوری دنیا میں رہی، تو جو مذہبی طبقہ تھا اس کے جتنے ادارے تھے اور جتنے کام تھے وہ حکومت سنبھال لیا کرتی تھی، اسی لیے عوام کو چندہ دینا بھی نہیں پڑتا تھا. بعد میں جب مسلمانوں کی خلافت ختم ہو گئی، ان کی حکومت چلی گئی، مسلمان جو ہے نا تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے، اور ان کا کوئی ذریعہ، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں رہا حکومت کی سطح پر، تو پھر خود مسلمانوں پر یہ ذمہ داری آ گئی کہ بھائی اپنے سے پیسے خرچ کر کے دین کی حفاظت کا اور اس کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ قائم کیا جائے. علماء کو اللہ پاک نے یہ چیز سجائی، تو انہوں نے پھر باضابطہ مدرسے بنائے، اس میں ہاسٹل کا نظام قائم کیا، اس میں چندے جمع کیے، پھر اس میں مدرسوں کے اندر ایک پورا نظام، عالم بنانے کا جو پورا نظام ہوتا ہے وہ وجود میں آیا. بہت سے لوگوں کو اسی لیے شبہ ہوتا ہے کہ کیونکہ صحابہ کے زمانے میں ایسا مدرسے باضابطہ نہیں تھے، اور صحابہ کے زمانے میں باضابطہ اتنے سال پڑھنے کا کوئی سلیبس بنا ہوا نہیں تھا، اور اتنے سال پڑھنے کے بعد میں اس کی شہادت یعنی اس کی جو ڈگری ہوتی ہے دینے کا، سند دینے کا، سرٹیفکیٹ دینے کا کوئی رواج نہیں تھا، اس لیے عالمیت کوئی چیز نہیں ہے. بس یہ کہ صحابہ کو جیسے بات معلوم ہو گئی تھی ہم بھی ویسے معلوم کر لیتے تھے، وہ غلط فہمی ہے. ہوا یہ کہ بعد میں جب علم پھیل گیا کافی اور ہر چیز میں کافی تفصیلات ہو گئیں، اور لوگوں کے ذہن بھی ایسے نہیں رہے کہ ان کے یعنی ان کی استعداد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صحابہ کو ملنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو گئی تھی وہ ہو کہ وہ بھٹکنے سے، غلط سمجھنے سے، غلط سمجھانے سے اپنے کو محفوظ رکھ سکیں، تو پھر اس کے لیے باضابطہ کام شروع ہو گیا. تو جب تک کسی آدمی کو مستند ذرائع سے علم نہ مل جائے اس کا بھروسہ نہیں ہوا. اور مستند ذرائع سے علم ملنے کے لیے خود اس میں قابلیت بھی ہونا ہے، تو قابلیت کن کن چیزوں سے ہوا کرتی ہے، جب تک وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے آدمی کی، اس وقت تک وہ قابل اعتماد نہیں رہا. دھیرے دھیرے اس طرح ایک پورا نصاب اور نظام وجود میں آیا. تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے اور یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، یہ دین کی خاطر ہوا سو ہے. اور دنیا کے اندر جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی نئی پیدا فرمائی ہیں اس کی تو شریعت میں کبھی ممانعات ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی بدعت ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جب اسے آپ بدعت سنت کی بات کریں تو انہیں بولتا ہے کہ پھر ہوائی جہاز میں بیٹھنا بھی بدعت ہے، جب کہاں تھی حضور کے زمانے میں پلین کہاں تھا، پھر ٹرین میں بیٹھنا بھی بدعت ہے، حضور کے زمانے میں ٹرین کہاں تھی، پھر گاڑی میں بیٹھنا بھی بدعت ہے، حضور کے زمانے میں گاڑی کہاں تھی. یہ کس دین ہے؟ کیا ایسے دین کر رہے ہیں کیا؟ تو بھائی سال میں دو مرتبہ گاڑی میں جانا جو ہے نا سنت ہے، فرض ہے بول رہے کیا؟ ایک مرتبہ عمر میں کم از کم ہوائی جہاز میں بیٹھنا فرض ہے، ایسا کوئی بولتا ہے کہ کس دین ہے کیا یہ سب چیزیں؟ جائے کہ اس کو ناجائز بتا رہے ہیں کہ گھوڑے وغیرہ پہ بیٹھنے کو. یہ دنیا کی چیزیں ہیں استعمال کی انسانوں کی سہولت کی، اگر نئی چیز بنتی ہے نئی چیز استعمال کر سکتے ہیں، مسلمان بنائے تو بھی یوز کر سکتے ہیں، غیر مسلم بنائے تو بھی یوز کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ان کا تعلق بدعت سے نہیں، کیونکہ دین ایز اے دین ان کو استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ استعمال کی حیثیت سے، سہولت کی حیثیت سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ کتابوں کا لکھنا، کیسٹ وغیرہ کا کرنا، یہ چیز بدعت بھی نہیں، کیوں اس واسطے کہ یہ سب لب دین ہے، دین کے لیے ہے. جو چیز منع ہے وہ اس میں غیر شرعی چیز کرنا منع ہے، اور اس میں کوئی ناجائز کام کریں آپ تو منع ہے. جیسے بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب لکھنا لکھانا دین کو پھیلانا یہ مقاصد میں سے ہے، تو اس کے لیے جو تدبیر دنیا والے کر رہے ہیں میڈیا کا استعمال کی، اس مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے. اس میں غیر کیا کر رہا یا دنیا والے کیا کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھا جائے گا، ہم کو شرعی حدود میں رہنا پڑے گا. اس لیے میڈیا کے ہم صرف وہ ذرائع یوز کر سکتے ہیں جس میں ہم کو مسئلہ توڑنا نہ پڑے، ناجائز کام کرنا نہ پڑے. جیسے فوٹو ہے وہ ناجائز ہے، تو ایسی کوئی چیز ہم یوز نہیں کر سکتے میڈیا میں جس میں فوٹو آ جائے، چاہے وہ کیسٹ ہی میں، تفسیر قرآن کی کیسٹ ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے بالکل. تفسیر قرآن کی کیسٹ دیکھنا اور کوئی ڈرامے کی کیسٹ دیکھنا دونوں میں فرق نہیں ہے کچھ، دونوں گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے. کیونکہ ناجائز ذریعے سے تبلیغ نہیں کی جا سکتی اور ناجائز ذریعے سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. ایسے کتاب وغیرہ لکھنے کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی محتاط جو لوگ ہیں، مستند اتھینٹک جو لوگ ہیں ان کو اجازت ہوگی کہ وہ لکھیں. ہر آدمی اپنے طور پر اس کو یعنی پروفیشن کی حیثیت سے کرنا شروع کرے، کمرشیل بیسس پہ کرنا شروع کرے کہ بھائی آج کل کتابیں بہت چلتی ہیں، سیریز بہت چلتے ہیں، پیسے بہت بنتے ہیں. ایک بڑا طبقہ دنیا میں مسلمانوں میں مذہب پسند ایسے ہی ہے جو کمرشلائز ہے اس معاملے میں، کرتا یہ ہے کہ وہ کتابیں چھاپتا رہتا ہے ادھر سے جمع کر کے اور اپنا پیسے بناتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا نام لے کے. اب اس میں الٹ پلٹ صحیح غلط سب ہوتا ہے، اس کو منع کیا جاتا ہے کہ ذریعہ جو ہے ایسا اختیار نہ کیا جائے جس میں علم مستند نہ رہے، غیر مستند بات بھی آئے، مستند بات بھی آئے. ہر آدمی کو تو فیصلہ نہیں کر سکتا پھر کہ اس میں سے کون سی چیز پڑھنے کی ہے، کون سی چیز نہیں پڑھنے کی، کس نے کہاں مسٹیک کی ہے. مسٹیک تو سب سے ہو سکتی ہے کیونکہ جو نبی نہیں ہے اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن جو آدمی اتھینٹک ہوتا ہے اس کی جو غلطی ہوتی ہے وہ معمولی ہوتی ہے. دوسرے وہ اپنی غلطی سے رجوع کر سکتا ہے، دوسرے اس کو کوئی بتائے تو وہ بھی مان بھی جاتا ہے. پھر اس کی غلطی بھی ڈھنگ کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے بےڈھنگے پنے کی غلطی کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں، ایک ایسی غلطی ہوتی ہے اس کا علاج ہوتا ہے. ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے تو غلطی تو اس سے بھی ہوتی ہے، غلط دوا دے دیتا ہے، غلط شاخ دے دیتا ہے، غلط پرسکرپشن ہو جا سکتا ہے. مگر یہ سمجھ کے اس بنیاد پر کہ چونکہ غلطی تو پاسبل ہے ڈاکٹر سے بھی، لہٰذا غیر ڈاکٹر بھی کیا کرے گا، اگر علاج کرے گا تو غلطی ہی کرے گا، تو اس کو اجازت دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ پھر انتظام جو ہے نا وہ یہاں سے وہاں تک مختل ہو جائے گا، اس وجہ سے ہر ایک کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اسی وجہ سے نہ استفادہ کرنے والوں کو اجازت دی جا سکتی کہ تم اپنے طور پر جو چاہے کتاب پڑھو، جو چاہے کیسٹ سنو، جو چاہے آڈیو سنو، ویڈیو کچھ بھی سنو، نہیں اجازت دی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ عام لوگوں کا ذہن اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ جو اچھی بات ہوگی وہ لے لیں گے، جو اچھی بات نہیں ہوگی وہ چھوڑ دیں گے. اب اس میں سے کہاں اس نے اچھی بات کہی، کہاں غلط بات کہی، کون سی قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے، کون سی نہیں ٹکراتی ہے، ہر ایک کی تو بس کی بات نہیں ہے، کوئی جج نہیں کر سکتا. کوئی پکا عالم ہوگا تو ہی جج کر سکتا ہے. اور جو غلط بات ہونا سمجھ میں آ سکتی ہے وہ ضروریات دین میں ہو سکتا ہے، یعنی نماز میں، روزے میں، زکات میں، حج میں، موٹی موٹی جو باتیں ہیں اس میں اگر اس نے غلط لکھا تب تو پکڑا جائے گا عوام کے نزدیک، لیکن اگر باریک باتوں میں اس نے غلط لکھا تو نہیں پکڑا جا سکتا ہوتا. بلکہ باریک باتوں میں غلطی چلانے کا راستہ ہی ہے، عوام کو تو کچھ پتا نہیں چلتا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ موٹی موٹی صحیح صحیح باتوں کے ساتھ میں غلط باتیں ملا دو، اس میں شامل کر دو، تو پھر چل پڑتی ہے وہ غلط باتیں. ہر آدمی اس کو طے نہیں کر سکتا کہ اس میں کون سی چیز صحیح ہے لے لی جائے، کون سی چیز غلط ہے لے لی. جتنے لوگ غلط راستے پر ہیں آپ ان سے بات کرو، ہم کو تو اس میں خرابی نہیں دکھتی، ہم نے تو ایسی کوئی بات اس میں محسوس نہیں، تو محسوس کیسے کرو گے؟ تمہیں پہلے سے پتا ہے کچھ مزید اس کے ڈیٹیلس کا؟ نہیں پتا ہے تو پھر تم کیسا اندازہ کرو گے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بڑی گمراہی اس میں ہو جاتی ہے لوگوں کی. ہمارے حیدرآباد میں پیلی جو ہے بہت دیر میں آیا اور بہت کم آیا، مذہبی طبقے میں نہیں آتا تھا، لیکن وہاں کے جو بے دین علماء تھے وہ ہیلپ کرے گھروں میں ٹی وی آنے کے لیے. ایک بہت مشہور تفسیر کرنے والے تھے وہاں پہ، عالم نہیں تھے، تفسیر کرتے تھے. انہوں نے اپنے بیانات میں یہ شروع کیا کہ ٹی وی کو مسلمان کرو، یعنی ان پروگراموں میں جو اسلامی ہے وہ دیکھو، جو غیر اسلامی ہے وہ مت دیکھو، اسلامیانہ. وہ بیانات میں کلن کلا جو مذہبی طبقہ ڈرتا تھا اس سے، اس نے بھی لینا شروع کیا کہ بھائی اس کو مسلمان کیا جا سکتا ہے. ان حالات میں، جن حالات میں انہوں نے اعلان کیا ہے، یہ ایسی بات ہے کہ کوئی یوں کہے کہ صاحب کتے کو حلال کرو، کتے کو رکھو حلال کر کے، سور کو حلال کرو، خنزیر کو حلال کرو. بھائی جیسے اپنی ذات میں گڑبڑ ہے، اس میں حلال کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ ٹی وی کو آپ حلال کرنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ٹی وی بغیر فوٹو کے، بغیر تصویر کے نہیں دکھائی جا سکتی. ٹی وی کے تو بیس ہی وہ ہے، اگر بغیر تصویر کے دیکھنا ہے آپ کو تو آپ ریڈیو سے سن لیجیے، انٹرنیٹ سے دیکھ لیجیے. انٹرنیٹ حرام نہیں ہے، حالانکہ اس کا فتنا ٹی وی سے بڑا ہوا ہے نسبتا، مگر وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ حلال حرام کی کچھ تفصیلات ہیں. انٹرنیٹ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں نہ جائیں چیز پہ، اگر کوئی آدمی کی نیت خراب ہے تو ہی جائے گا، اس کی نیت اگر خراب نہیں ہے تو نہیں، اپنا کام کر لے گا، کمپیوٹر کا کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، لکھنے پڑھنے جتنے سے، وہ حرام نہیں بنتی چیز. اس میں تو حرام ہے، آدمی اپنے انٹینشن نہیں جائے گا، ارادہ اس کا ہو تو جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ وہ بہت لمبا چوڑا ہے. مگر ٹی وی میں آپ یہ چاہیں کہ میں ناجائز چیز سے بچوں، یہ پاسبل ہی نہیں، آپ کے ارادے کو دخل ہی نہیں اس میں کہ آپ گناہ سے اس میں بچیں. ایون خبریں سننا ہے تو بھی اس کے بغیر نہیں سن سکتے آپ جب تک کہ گناہ نہ کریں. کیونکہ خبریں جو ہے بغیر اس کے نہیں سن سکتے آپ, بغیر تصویر دیکھے سے. مرد آیا ہوا ہے عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں, عورت آئی ہوئی ہے مرد بھی دیکھ رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر مرد مرد ہی کو دیکھے صورت کی شکل میں تصویر میں تو وہ بھی صحیح نہیں, عورت عورت کو دیکھے تو وہ بھی صحیح نہیں, وہ نہیں ہو سکتی وہ چیز, اس میں بچنا ممکن ہی نہیں. اس میں انٹرنیٹ میں آپ بچ جا سکتے ہیں, وہ آپ کی اپنی نیت کی بات ہے, وہاں پہ تو نیت بھی نہیں چل سکتی آدمی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف خبر دیکھ لیتے ہیں, ہم خبر دیکھنے میں تو کچھ برا نہیں ہے, خبر دیکھنا ہوا تو آج کل جو ہے نا وہ مووی دیکھنے سے بھی برا ہے. خبروں کا سننا مووی سننے سے بھی برا ہے زمانے میں. آپ بولیں گے وہ کیوں؟ وہ ایسے ہے کہ میڈیا جو ہے نا ایک بلیو بنا رہا ہے عوام کا, ایک یقین بنا رہا ہے. انہوں نے بہت پری پلان بہت منصوبہ بند طریقے پر خبروں کا خبروں کی شاخ پہ سلسلہ کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ پورا امریکن جتنے امریکنس ہیں وہ پورے ڈیپینڈ ہیں خبر پر, جیسے ان کو بولے ویسا یقین کر لیتے. پورے مسلمان خراب ہے بولے تو ارے ہاؤ بھائی خراب ہے خراب ہے خراب ہے خراب ہے, سارے مسلمان خراب ہو گئے. کل تک جو مسلمان اچھا تھا 12 گھنٹے گزرنے کے بعد انہیں خراب ہو گیا. بہت بڑا گیم ہے اس کے پیچھے, بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس کا, اس میں ہمت کا ایسے انداز میں. اب آہستہ آہستہ اب جتنا جو ہے نا وہ خبر دیتے جاتے ہیں یعنی پیشن گوئی کے طور پر کہ ابھی آج جو ہے نا اتنا ہو جائے گا, کل اتنا ہو جائے گا, بارش ہوئیں گی, سردی رہیں گی, نہیں رہیں گی. ابھی تو مسلمان کیا ہے ذرا احتیاط کرتے ہیں فار یعنی وہ کرنے والے موسمیات کی خبر دینے والے ایسا دے رہے ہیں ایسا دے رہے ہیں. اس کے بعد میں ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے وہ بیچ میں نکل جاتی بات, وہ پیشن گوئی پر یقین کی بات آ جاتی, وہ طوطے والے کی بات پہ یقین کیسے چل جاتی, بجرگوں کی بات پہ یقین کی کیسے جو ہے نا اس میں ڈیولپ ہو جائے گی. آپ دیکھیں اس نے کہا صحیح ہے تو صحیح ہے, ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک اپنی شان سے ان کی بات اکثر توڑتے ہی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سردی ہو جائے گی تو نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں بارش ہو جائے گی نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی تو ہو جاتی. مگر یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے رہے ایسا معاملہ, لوگوں کا تو دماغ خراب ہو جائے گا نا دھیرے دھیرے. اسی وجہ سے جو ذرائع ہیں اس کے اندر جو اجازت ہے بحث ذریعہ ہونے کے شریعت منع نہیں کرتی, مگر ذریعے میں جو چیز شرعاً جائز ہوگی بس وہی جائز ہو سکتی ہے, جو چیز ناجائز ہوگی وہ نہیں جائز. ذریعہ ہونے کی وجہ سے, ذرائع ابلاغ ہونے کی وجہ سے, میڈیا ہونے کی وجہ سے کہ دوسرے لوگ اپنی بات پہنچا رہے ہیں مختلف طریقوں سے, تو ہم بھی اپنی بات مختلف طریقوں سے پہنچائیں. وہ جتنے وسیع پیمانے پہ پہنچا رہے ہیں ہم بھی اتنے وسیع پیمانے پہ پہنچائیں. اگر آپ کے پاس جائز سورسز ہے تو آپ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس ناجائز سورسز ہے تو نہیں کر سکتے. تو یہ مضمون اس پر تھا کہ پچھلی روایتیں جو بیان کی گئی تھی اس میں علم کو محفوظ رکھنا اور اس کو لکھ لینا یہ حدیثوں سے ثابت ہے, اس کا بیان تھا. علماء یہی کہتے ہیں کہ علم کو حاصل بھی کرو اور علم کو محفوظ بھی کرو, یاد کرنے کے ذریعے سے بھی اور دوسرے ذرائع سے جو لکھنے کے ہیں اس کے ذریعے سے بھی محفوظ کرو. پہلے لکھا جاتا تھا قلم سے, آج کل جو ہے وہ لکھا جانے لگا ہے ٹیپ کے اندر, لکھا جانے لگا ہے سی ڈی کے اندر, جیسے بھی لکھا جائے. آج جو باب پڑھا گیا ہے اس میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں. رات میں علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے کے لیے بیدار ہونا, یہ صحیح ہے کیا نہیں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے, وجعلنا اللیل سکنا وجعلنا اللیل لباسا, ہم نے رات کو تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا ہے, رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے, راحت کا ذریعہ بنایا ہے, دن کو ہم نے تمہارے معاش کا ذریعہ بنایا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جاگ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے منع فرماتے تھے. تو کہیں کوئی آدمی یہ سوچنے لگے کہ علم بھی ایسی چیز ہے کہ رات میں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے, ایون علم کا بھی, علم کی بھی, علم سیکھنے کا یا آواز کا, اس کا بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ کسی کو صبح ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے کی وجہ سے اور قرآن پاک کی آیتوں کی وجہ سے, اس کو بیان فرمایا جا رہا ہے. باب العلم والعظۃ باللیل, نصیحت کرنا اور علم سیکھنا یا علم دینا رات میں, اس کا بیان. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عنوان لگایا ہوا ہے. حدیث شریف میں ایک دوسری بات ہے جو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی, باقی ان کی ایک عادت ہے کہ اس میں سے ایسے خاص مسئلے کی طرف ذہن کو منتقل کرنا جو دیکھتے ہی فوراً ذہن میں نہیں آتا. چنانچہ آپ حدیث پڑھ کے اس بات کی طرف ذہن میں نہیں جاتی تھی بات, حدیث تو ایک دوسرے بات کو بتا رہی ہے. دیکھیے آپ, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ استيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے. آرام فرمائے تھوڑی دیر آپ, اس کے بعد آپ کی آنکھ کھلی, آپ بیدار ہوئے. فقال سبحان اللہ, آپ نے فرمایا سبحان اللہ. ماذا انزل الليلۃ من الفتن, کتنے فتنے آج کی رات اتارے گئے. ایک تعجب سے آپ نے فرمایا سبحان اللہ, کلمہ تعجب ہے, جب کوئی بات پیش آتی ہے بہت سرپرائز کرنے والی تعجب والی تو اس موقع پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کی ذات پاک ہے. اور عام طور پر اس کا استعمال جو ہے تنزیح کا, اللہ پاک کو پاک قرار دینے کا عیب سے جب ہے, جب کوئی عیب کی چیز سامنے آتی ہے, جب کوئی چیز عیب کی سامنے آئے تو سبحان اللہ ہے, تاکہ اللہ پاک عیب سے پاک ہے یہ مضمون پیدا ہو جائے. تو جو تغیرات ہوتے ہیں نا عالم کے اندر, چینجز جو آتے ہیں, تبدیلیاں جو آتی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس موقع پر بھی سبحان اللہ کہا جاتا ہے. وہ اس میں بھی یہی معنی ہے, وہ یہ ہے کہ تغیر جو ہے نا وہ فنا ہونے کو بتاتا ہے, چینجز جو ہے نا وہ پہلی حالت کے ختم ہونے کو دوسری حالت کے نئی پیدا ہونے کو بتاتا ہے. جب پہلی حالت ختم ہوگی دوسری نئی پیدا ہوگی تو پھر دوسری بھی یقیناً فنا ہوگی, کیونکہ کسی چیز کا پہلے سے نہیں ہونا پھر اس کا آنا یہ اس کی دلیل ہے کہ پھر یہ بھی جائے گا, پھر اس کی جگہ کوئی اور چیز بھی آئے گی. تغیر جو ہے حدوث کو بتاتا ہے, حدوث میں نے فنا ہو جانے کو بتاتا ہے. تو تغیر کے موقع پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے, کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تغیر نہیں ہے, اللہ پاک کو فنائیت نہیں ہے. تو جب کوئی ایسی بات پیش آتی ہے تو اس وقت سبحان اللہ کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب اوپر سے آدمی نشید کی طرف جائے تو اس وقت کیا پڑھنا ہے, سبحان اللہ پڑھنا ہے. نشید سے فراز کی طرف جائے تو اللہ اکبر پڑھنا ہے. پلین سے اتر رہے ہیں تو اتار میں سبحان اللہ کی کثرت ہونی چاہیے, جب پلین اتر رہا ہو تو سبحان اللہ اس کی کثرت ہونی چاہیے. کیونکہ اترنا جو ہے نا یہ ہمارا کام ہے, اللہ میاں کا کام نہیں. اترنا نزول کو بتا رہا ہے, نیچے کی حالت کی طرف جانے کو بتا رہا ہے, تو یہ سبحان اللہ ہے. چڑھنا جو ہے نا یہ کمال کو بتاتا ہے. تو انسان سے کمال کی نفی کر کے اللہ اکبر بولتے ہیں, اللہ بڑا ہے. فراز میں اسی وجہ سے اللہ اکبر ہے چڑھنے کی جگہ. پلین جب چڑھ رہا ہو اوپر کو تو جو دعا پڑھنے کی ہے وہ تو پڑھ لی جائے, اس کے بعد میں اللہ اکبر کی کثرت ہے. کیونکہ کلما حبتا وعلا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی منقول ہے کہ جب آپ کسی نشیب کی جگہ میں جاتے تو سبحان اللہ فرمایا کرتے تھے, اور جب کبھی آپ فراز اوپر گڈے کی طرف کی جگہ میں چڑھتے اوپر ہوتے تو اس وقت آپ الحمدللہ یا اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے. ذرا ذرا سے تغیر میں بھی معنویت ہے. یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رکوع اور سجدے کی جو تسبیح ہے اس میں بھی سبحان اللہ ہے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, اللہ کی عظمت کو بھی بیان کرنا ہے, پھر ان کی پاکی کو بھی, کہ جھکنا عاجز ہونا یہ تو ہمارا کام ہے, اللہ کا کام نہیں. زمین پہ سر رکھنا, پیشانی رگڑنا یہ تو ہمارا کام ہے, اللہ کا کام ہے, اللہ کے اس سے پاک ہے. بلکہ کچھ دن پہلے کتاب دیکھ رہا تھا ہمیں, بڑا عجیب مضمون گزرا ذہن سے. علم جو ہے نا بہت لذت دیتا ہے, اگر وقت سے کوئی بات معلوم ہونا تو بڑا مزہ بھی آتا ہے اس میں. ایک مسئلہ ہے کہ رکوع میں اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا, گناہ ہے. رکوع میں قرآن شریف پڑھنا گناہ ہے, سجدے میں قرآن شریف پڑھنا گناہ ہے. تو مجھے سب خیال پڑتا ہے کہ میں کہیں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ گزرا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, تو عاجزی والی حیات اس کے لیے موضوع نہیں ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے تو عاجزی والی حیات اس کے لیے موضوع نہیں ہے, اس لیے رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے کو منع کیا گیا. اس میں ایک تجربہ بھی ہے. تجربہ یہ ہے کہ بعض حافظ جو کچے رہتے ان کو اپنی فکر رہتی ہے, تراویح میں سناتے وقت کہ قرآن شریف میں بھول نہ جاؤں, تو وہ کچھ نہیں کرتے, وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں. ان کو جب تین دن پڑھتے ہی رہتے ہیں تو رکوع میں بھی ان کا دماغ قرآن شریف میں ہے, سجدے میں بھی ان کا دماغ قرآن شریف میں ہے. اور بعض تو زیادہ کچے ہوتے ہیں تو حیبت کھائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست نے فون کیا, کچا حافظ, کہنے کے ایک مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے کے میں سجدے سے اٹھا اور سورہ فاتحہ چھوڑ کے جہاں سے مجھے یاد پڑھنا تھا وہیں سے میں نے پڑھنا شروع کر دیا, کیونکہ میں سجدے میں وہی سوچ رہا تھا. بھائی اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا سجدے نہیں, سجدے تلاوت کرتے, سجدے سے وہ کر دیتے, ہو گیا. سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے دماغ میں اتنا تھا وہ کہ مجھے یہاں سے پڑھنا ہے, یہاں سے پڑھنا ہے, یہاں سے پڑھنا ہے, وہ اس کو ریپیٹ کر رہا تھا. وہ کھڑے ہو کے اس نے وہیں سے شروع کر دیا. تجربہ یہ ہے کہ اگر رکوع اور سجدے میں قرآن شریف حافظ دہرایا تو اور زیادہ غلطیاں اس کو ہوتی, کیونکہ اس نے بےعزتی بھی کی اوپر سے, مسٹیک اور ہو جاتے ہیں, اس کو منع کیا گیا اسی وہاں سے. اچھا یہ چیز کہ قرآن شریف رکوع میں سجدے میں نہیں پڑھنا چاہیے, قیام میں پڑھنا چاہیے, یہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں تو یہ ہے کہ تم نماز میں قرآن پاک پڑھو, اب جو لوگ صرف قرآن سے مسئلہ نکالنے جائیں گے بتاؤ کیسا نکال پائیں گے؟ کہیں بھی نہیں ہے کہ قرآن پاک کہاں پڑھنا ہے، نماز کے فرائض میں سے قرآن پاک کی تلاوت ہے. یوں آپ قیاس دوڑانے جائیں گے تو جب تک معلوم نہ ہو کہ جو ہے نا قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کو عظمت حاصل ہے، وہ بے عظمت والے جس وقت آپ ذلت کا اظہار کر رہے ہیں اس وقت موضوع نہیں ہے، تو بتانے سے لازم کا ہی رہنی. اگر نہ بتائے تو لوگ سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ سجدے میں تو سب سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی سجدے میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے اللہ کے وہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. قرآن کریم میں سورہ اقرا کے آخر میں یہی ہے کہ سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو، سجدے میں جاؤ اور اللہ. سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، جتنا زیادہ بندہ اپنے عاجزی پر آتا ہے اتنا زیادہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، کیونکہ عاجزی اس کا اپنا مقام ہے، وہ اپنے مقام کی حد پہ آ جائے گا تو اس کے بعد خدائی حد شروع ہو جاتی ہے. اب قرآن نماز سجدے میں نہیں پڑھنا ہے، رکوع میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ قیام نہیں پڑھنا ہے، یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے سب چیزیں. نماز کا نماز اپنی پوری شکل کے ساتھ صرف قرآن پاک سے نہیں پڑھی جا سکتی. اچھا، صرف حدیثوں سے بھی پڑھنا مشکل ہے. اگر پریکٹیکلی طور پر اس کا نمونہ نہیں ہوا ہوتا اور کسی کے سامنے آپ کسی کو ایک مرتبہ بھی نماز پڑھنے مت دکھائیں، ایک آدمی ہو جس نے کبھی کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، اس کے بعد اس کو قرآن حدیث میں جو نماز کی تفصیلات ہیں وہ دے دو، اس سے پڑھ بول کے نہیں پڑھ سکتا. اس وجہ سے عملاً کسی چیز کا ہوتا ہوا آنا حضور کے زمانے سے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی پریکٹس ہوتی ہوئی آ رہی ہے. بلکہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بخاری شریف کے شارح ہیں، اس زمانے کے بڑے بڑے محدث ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے یہی بتایا کہ توارث عملی یہ قسم ہے تواتر کی. عمل سے کوئی چیز کنٹینیو ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس عمل کا آیت کا یا حدیث کا وہی مطلب نکالیں گے، اس کے موافق مطلب نکالیں گے جو عملاً ہوتا ہوا ثابت آ رہا ہے، عملاً ثابت چل رہا ہے وہی مطلب نکالا جائے گا، اس کے اگینسٹ میں نہیں نکال سکتے. لوگ ایسا کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ قرآن شریف میں تو ایسا لکھا ہوا ہے، حدیث شریف میں تو ایسا لکھا ہوا ہے، نہیں کر سکتے. قرآن شریف اور حدیث شریف کا مطلب وہی ہوگا جو صحابہ کے زمانے سے عملاً چلتا ہوا آ رہا ہے. پیچھے سے چلتے آنے سے مراد بابا دادا کا طریقہ نہیں ہے، پیچھے سے چلتے آنے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام، اولیاء امہ، تابعین، تبع تابعین نے اس آیت پر عمل کی جو شکل اختیار کی ہوگی، اس حدیث پر عمل کی جو شکل اختیار کی ہوگی وہ مراد ہوگی. اس کو کہتے ہیں توارث عملی. تواتر کی قسموں میں سے ایک مستقل قسم ہے، اور تواتر کا مطلب ہوتا ہے ایسی دلیل جو قرآن پاک جیسی ہوتی ہے، برابر قرآن پاک کی آیت سے جیسا مضمون نکلتا ہے جو چیز تواتر سے ثابت ہوتی ہے حدیث میں سے وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے. تو عملاً بھی جو چیز متواتر ایسی ہی ہو اس کی بھی طاقت اتنی ہوتی. بول رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کلمہ تعجب آپ نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد آپ کو اس وقت خواب میں بیدار، یعنی خواب جو کہ آپ کا کشف اور آپ کی وحی ہوتی ہے آپ کے لیے، کیونکہ نبی کا دل نہیں سوتا، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، اس واسطے نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. آپ نے اس وقت خواب میں جو کہ وحی تھی یہ دیکھا کہ بہت سے فتنے اتارے جا رہے تھے تو وہ آپ پر منکشف ہوا. ایسے بہت سی روایتیں ہیں جس میں آپ کو قیامت تک آنے والے حوادث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے ہوئے دیکھ لیا، کیونکہ جو چیز ہونے والی تھی وہ آپ کو دکھا دیا گیا کہ یہ ایسے اس وقت ہو رہا ہے. تو رائٹ نو اس وقت نہیں ہو رہا ہوتا وہ، بلکہ جس ٹائم پہ وہ ہونے والا ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹائم کو ابھی دکھا دیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں وقت میں ایسا ایسا ہونے والا ہے، وہ آپ دیکھ لیتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ اثر اسی وقت بھی آپ مشاہدہ فرماتے ہیں. تو غلط آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا کتنے فتنے اتارے گئے، یہ آپ نے فتن کتنے فتنے اتارے گئے. فتنے اور ابتلاءات اور آزمائش جو ہے نا یہ بھی اتارے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا، امتحان کی جگہ بنایا، تو امتحان تو ہوتا رہے گا. اب جیسے جیسے انسانوں کے اعمال جاتے ہیں ویسے ویسے امتحانات اور آزمائش اوپر سے آتے رہتے ہیں. ایک سوال آیا تھا آپ نے اس کا جواب بھیج دیا، کوشچن بدل گیا، اب اس کے بعد دوسرا سوال آئے گا اس میں جواب دو. وہ کوشچن کو آپ نے جواب دے دیا تو تیسرا کوشچن آ جائے گا کہ اب اس کا جواب دو. تو یہ کوشچنس ہیں، اصل میں سوالات ہیں یہ انسانی زندگی کے، اور یہ سوالات صرف زبانی دینے کے نہیں ہوتے، اصل میں یہ پریکٹیکلی دینے کے ہیں. جو آدمی کو یہ لازم سمجھ میں آ جائے اس کو بڑا فائدہ ہوگا کہ حالات جو ہیں نا، فتنے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سوالات ہیں بندوں کے، اور یہ حالات صرف زبانی جواب دینے کے نہیں ہوتے کہ سمجھ کے آپ اس کا جواب دے دو، بلکہ عملی جواب دینے کے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس میں تغیرات بھی ہوتے رہتے ہیں. آج یہ فتنہ، کل وہ فتنہ، پرسوں وہ فتنہ، ترسوں وہ پہلا جو فتنہ آیا تھا وہ اگر چلا گیا ہے تو اس میں جواب ریزرو ہو گیا سب کا کہ کس نے اس وقت کیا جواب دیا، اور جواب دینے سے مراد کس نے اس وقت کیا عمل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ تورد الفتن علی القلوب کالحصیر، فتنے دلوں پر اتارے جائیں گے ایسے جیسے چٹائی کی پٹیاں ایک دوسرے میں ملی ہوئی ہوتی ہیں تسلسل کے ساتھ. یہ جو کپڑا بنا جاتا ہے یا چٹائی بنی جاتی ہے تو اس کی پٹیاں ایک دوسرے میں بالکل مرج ہوتی ہیں، داخل ہوتی ہیں، بلکہ اس سے ملا کے ہی بنتے ہیں اس کو. تو فتنوں کا ایک دوسرے سے ایسا تعلق ہوگا اور ایسے ملے ہوئے ہوں گے کہ گویا ایک اچھا خاصا اس کا ایک یعنی ایک سلسلہ ہوگا پورا مکمل، جیسے کئی تارے، کئی تار مل کر، کئی پٹیاں مل کر ایک پوری چٹائی بنتی ہے، یہ سلسلہ رہے گا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ فمن انکرہا نکتت نکتت بیضا، فمن عرفہا نکتت نکتت سودا. اس فتنے سے جو آدمی مانوس ہوتا گیا تو دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا. ایک فتنہ آیا، اس سے آدمی مانوس ہو گیا، اس کو برا نہیں مانا، اس فتنے سے اپنے کو متاثر کر لیا، اس فتنے سے اپنا بچاؤ نہیں کیا، اس فتنے میں جو خدا کا حکم ہے وہ پہچانا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، تو ایک کالا داغ جو ہے نا دل میں پڑ جائے. تو ایک کوشچن چلا گیا، پھر اس کے بعد میں دوسرا آ گیا، پھر اس میں آدمی نے اپنے آپ کو فیل کیا، وہ بھی جواب ہو چکا ہے تو اس سیاہی کے اندر اضافہ ہو جائے گا. پھر تیسرا آ گیا تو اس میں آدمی پھر فیل ہو گیا، پھر وہ اس سے مانوس ہی رہا. کیونکہ فتنوں کی ایک خصوصیت یہ ہے، خاص طور پر وہ فتنے جس میں لذت ہو، جس میں مزہ ہو، وہ جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے آدمی کی انسیت بھی بڑھتی جاتی، وہ آگے بڑھنے لگتا ہے، تو دل کی سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جو آدمی اس سے غیر مانوس ہوتا ہے فتنے سے تو اس کے دل میں ایک سفید روشنی آ جاتی ہے، ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے. اور دوسرا اس کے بعد میں فتنہ آیا، اس کے فتنے سے بھی اس نے اپنے کو بچایا، اس نے بھی اللہ کے حکم کو پہچان کر، اللہ کے حق کو پہچان کر، ان کے حکم کو پہچان کر اپنے کو اس سے بچایا رہا، تو روشنی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. پھر تیسرا آ گیا، اس سے اپنے کو بچایا تو پھر روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کو لگ کے پھر چوتھا آیا تو پھر اس سے اپنے کو بچایا تو پھر چوتھا لگ جاتا، چوتھا روشنی کا نقطہ لگ جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حتی تکون القلوب کالقلبین، یہاں تک کہ دل دو دلوں میں بٹ جائیں گے، دو طرح کے دل ہو جائیں گے دھیرے دھیرے. خاص طور پر قیامت کے قریب ایسا ہوگا. آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تقریباً یہی ہے، بڑا حصہ اس کا اس وقت پایا جاتا ہے کہ فتنوں کا ایک تسلسل ہے، اور فتنے سے مراد لوگوں کی آزمائش کہ دین پر چلنا ان کا مشکل ہو جائے. یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، آسمانی، زمینی، مال کی لین سے، جان کی لین سے، جاں کی لین سے، باغ کی لین سے، اور دشمنوں کی طرف سے، موافقین کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے، فتنوں کا ایک سلسلہ ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یا تو دل سیاہ ہوتا ہی چلا جائے گا، سیاہی بڑھتی چلی جائے گی، اور یا دل سفید ہوتا چلا جائے گا کہ جیسے جیسے آدمی مجاہدہ بڑھاتا رہے گا ویسے دل میں روشنی بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ دل خالص دو دلوں کی طرح ہو جائیں گے، یا ایک دم روشن یا ایک دم سیاہ. اسی وجہ سے قیامت کے قریب جو ہے نا، یا آدمی ہدایت پر جائے گا تو ایک دم ہدایت پر جائے گا، پکی والی ہدایت اس کو ملے گی، کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے مذہب میں سب سے مسئلہ پکی بات. اور یا پھر آدمی اتنا منافقت پر اور کفر کی طرف چلا جائے گا کہ اس کا مسلمان ہونا نہیں ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا، یا ایک دم بے ایمانی یا ایک دم ایمان. مرج البحرینی التقیان، ایک کنارے پہ، ایک دوسرے کنارے پہ، ایک حد میں، ایک دوسرے حد کے اندر چلے گا. یا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تکون القلوب کالقلبین، یہاں تک کہ دل جو ہے وہ دو دلوں میں بٹ جائیں گے. تو فتنے جو ہے نا وہ بہت اتارے جاتے ہیں. اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دن، اس رات میں، کہ ماذا انزل اللیل من الفتن، کتنے آج کی رات فتنے اتارے گئے. وماذا فتح من الخزائن، اور کتنے خزانے اتارے گئے، کھول دیے گئے، کتنے ہی خزانے کھول دیے گئے، وہ بھی آپ نے دیکھا. یہ بھی تعجب کی بات کے بارے، یہ بھی تغیر کو بتانے والی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ بھی ہے کہ ڈرانے والا مضمون سنانے کے بعد میں بشارت والا مضمون بھی سناتے ہیں، کیونکہ ڈرانے والا مضمون ڈرنے والے کے واسطے بہت زیادہ ڈر کا باعث ہو جاتا ہے. اب اگر اس کے ساتھ میں تسلی والا مضمون، بشارت والا مضمون نہیں رہا تو مسلمان مایوس ہی ہو جائے، ارے اب کیا، اب ہم تو سدھر نہیں سکتے، اب تو مصیبت ہی نہیں. اس واسطے فوراً کیا ہے، جیسے ہی جہنم کا ذکر آتا ہے تو اللہ نے جنت کا ذکر کر دیتا. جہاں تک زیادہ ڈرانے والی بات آ گئی تو پھر امید والی بھی بات بھی کر دیتے. پھر اس لیے کہ بندے کو مایوس بھی نہیں ہونا ہے، میں تو نہیں سمجھ سکتا، میں تو صحیح نہیں ہو سکتا، بالوں یہ ہوتا ہے کہ میری اصلاح نہیں ہو سکتی، چاہے ساری دنیا کی ہو جائے گی مگر میری نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی بھائی تیری اصلاح؟ کیونکہ خدا کی قدرت سے باہر ہے، اللہ پاک عاجز ہے تیری اصلاح کرنے سے. اتنی مایوسی کی کیا بات. اور بعض آدمی ہے کہ میں خراب نہیں ہو سکتا، میں بگڑ ہی نہیں سکتا. کیوں میں تجھے نہیں بگڑ سکتا؟ کیا کمی ہے تیرے بگڑنے میں؟ کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے. ابھی یہ بھی سوچ رہا کہ میں بگڑ نہیں سکتا، اونٹ رہے ہوں تیری کون سی کل سیدھی والی بات ہے؟ اونٹ کو تھوڑی یہ معلوم ہے کہ میری ہر کل ٹیڑھی ہے بس، دوسروں کو پتا چلتا ہے کہ اس کا تو نہ گھٹنا صحیح ہے، نہ اس کی گردن صحیح ہے، نہ اس کی کمر صحیح ہے، نہ اس کی پیٹھ صحیح ہے، اس کی تو کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے، سب الٹی ہے. اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے خاص طور پر بنایا اس کو، ایسا کہ قدرت کی نشانی ہے. اس لیے بندہ جو ہے نا خوف اور رجا کے درمیان ڈرنا بھی ہے، ڈرنے میں جو پرہیز چاہیے وہ بھی کرنا ہے احتیاط سے، اور امید بھی رکھنا ہے، امید رکھنے میں جو آگے بڑھنا چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے، حوصلہ وہ بھی آدمی میں باقی رہے. اس لیے آپ نے فرمایا وما ذافتح من الخزائن، اور کتنے خزانے کھول دیے گئے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایقظوا صواحب الحجر، آپ نے فرمایا کہ یہ کمرے والیوں کو اٹھاؤ، آپ نے فرمایا کہ یہ حجرے والیوں کو اٹھاؤ. ازواج مطہرات جو ہے نا وہ مختلف حجروں میں آرام فرماتے تھے، ان سارے ہر ازواج مطہرہ کا ایک ایک روم بنا ہوا تھا مسجد نبوی سے لگ کے بالکل، تو سب اپنے اپنے حجروں میں ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جس کے یہاں ہوتی تھی آپ اس رات وہاں ہوتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اٹھا اٹھاؤ ان کو، نماز پڑھنے لگاؤ ان کو راتوں میں. یعنی آپ ہی نے اٹھایا، لیکن آپ نے تعبیر یہ استعمال فرمائی اٹھا، جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ اٹھ گئے، کیونکہ آپ ہی نے تو اٹھا دیا یہ بول کے. ایقظوا اٹھا دو تم صواحب الحجر، حجرے والیوں کو. آپ نے عبادت کی ترغیب دینے کے لیے کہ رات میں تہجد پڑھو، رات میں عبادت کرو، یہ آپ نے فرمایا امہات المؤمنین. یہ کیا مطلب ہے ایقظوا صواحب الحجر؟ یہ فرماتے کہ ماذا انزل اللیل من الفتن وماذا فتح من الخزائن. اس کے بعد میں یہ ایقظوا کا کیا جوڑ ہے؟ یہ ایقظوا کا جوڑ یہ ہے کہ فتنوں سے حفاظت کے واسطے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے، عبادت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے لینے کے لیے آدمی کو عبادت محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ سے رب قائم کرنا پڑتا ہے. خزانے تو بے حساب ہیں، لیکن آپ کوشش کریں گے تو آپ کو ملے گا، آپ اللہ سے اپنا لو لگائیے تو ملے گا، چاہے آخرت کے خزانے ہوں یا دنیا کے. فتنے ہیں، فتنوں سے حفاظت کے واسطے بچنا ہے تو آدمی کو کوشش کرنی پڑے گی. محدثین یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک اور بات بھی فرما رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ، وہ یہ ہے کہ کسی کو اپنا حسب نسب غرور میں نہ ڈالے. ازواج مطہرات کو یہ گمان نہ ہو کہ ہم تو اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین میں سے ہیں، سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے حضور نے ہم سے شادی کی ہے، کیونکہ جس سے بھی آپ نے کی ہے اللہ کے حکم سے کی ہے، اور ہم تو حضور کی بیویاں ہیں، جنت میں بھی حضور کے ساتھ رہیں گے، تو ہم کو تو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، حضور ہماری طرف سے سب کر لے رہے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس خیال میں مت رہو، چلو اٹھو کام کرو اپنا. اور یہ ایقاظ جو ہے نا یہ فرائض واجبات کے لیے نہیں ہے، مطلب یہ تو فرض نمازوں کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، واجب نمازوں کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو نوافل کی بات ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا بھی اہتمام کی ترغیب فرماتے تھے کہ نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے. نوافل کے اہتمام سے فرائض اور واجبات کنٹرول میں رہتے ہیں، یہ قاعدہ ہے. علماء نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس کچھ نوافل ہوتے ہیں اس کے فرائض قابو میں ہوں گے، اور جس کے پاس کچھ بھی نوافل نہیں ہوں گے اس کے فرائض قابو میں نہیں ہوں گے. وجہ اس کی ہے کہ آفت آدمی پر آتی رہتی ہے، اگر نوافل اس کے پاس رہیں گے تو جب آفت آئے گی تو نوافل پہ جائے گی، وہ ناغے کی، سستی کی، سو جانے کی، گڑبڑ کرنے کی، شاٹ کر دینے کی، جو ہے نا، اگر نوافل کی عادت رہی تو اس پہ جائیں گے، فرائض اپنی جگہ پر سیف رہیں گے، بالکل فرائض اور واجبات سیف رہیں گے. اور جس آدمی کے پاس خالی فرائض واجبات ہوں تو جب اس کو سستی آئے گی تو وہ سستی کہاں جائے گی؟ سیدھا کس سے متعلق؟ فرائض واجبات سے ہو جائے گی. سستی آ جانا ہے، چھوٹ جانا ہے، مس ہو جانا ہے، سو جانا ہے، غفلت ہو جانا ہے، کوئی بھی چیز، اگر زوائد آدمی کے ساتھ ہیں تو وہ زوائد سے متعلق ہو جاتی ہیں اس کی یہ مسٹیکس وغیرہ، اور فرائض اپنی جگہ پر محفوظ رہتے ہیں. اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں میں بھی، نوافل کے اندر بھی، تلاوت کے اندر بھی، اذکار کے اندر بھی، سب چیزوں میں صحابہ کو ترغیب دیتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے عشق دوستی کا نام ہے، وہ ہونا چاہیے. اللہ نے اپنے بندوں پر سہولت کے واسطے کچھ احکام لگا دیے. اب یہ جو اللہ نے احکام اجتماعی لگائے ہیں یہ کامن سب کی رعایت کرتے ہیں. جیسے مدرسوں کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ سب کی رعایت میں ہوتا ہے، کہ بھائی یہ 5 سال سے لے کے 10 سال تک کے بچے کو یہ پڑھانا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنے بچے اسکول میں جاتے ہیں وہ سب پوری بات اس سے نہیں لے لیتے, ہر ایک کی استعداد الگ الگ ہوتی ہے. اسی وجہ سے کسی کو ایکسٹرا کلاس اٹینڈ کرنا پڑتا ہے, کسی کو ایکسٹرا ٹیوٹر رکھنا پڑتا ہے, اور کسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے ٹائم میں اس سے زیادہ پڑھ لیتا ہے. بنایا تو گیا کہ بھائی یہ جو ہے نا 4 سال میں اتنا پڑھانا ہے, لیکن بعد 2 سال میں نکال لیتے ہیں. تو فرد کی اس میں رعایت, فرد کے احوال الگ ہوتے ہیں, مجموعے کی رعایت الگ ہوا کرتی ہے. ایسے حق تعالیٰ جل جلالہ نے انسانوں کو جو ذمہ داری عطا فرمائی وہ کیا ہے, وہ اجتماعی ہے کہ سب کو اتنا کرنا ہی کرنا ہے, اور سب اتنا تو کر ہی سکتے ہیں. باقی اب کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جس جو اتنے فرائض پر ہی زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے اسی سے, مگر اس سے وہ معاف نہیں ہوں گے, ان سے کم نہیں ہو سکتے ہوں. اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو ایکسٹرا کام کر کے اپنا مقصود حاصل کرنا پڑتا ہے اس عبادت سے, جو عبادتیں اللہ نے رکھی ہیں ان کے جو صحیح فوائد ہیں وہ تھوڑا زائد کرنے سے حاصل ہوں گے. جیسے 4 رکعت فرض نماز پڑھ لی تو اصل تو 4 رکعت ہی فرض ہے, لیکن 4 رکعت فرض جس معیار کی ہونا چاہیے وہ آپ 10 رکعت پڑھے تو وہاں کو جاتے تھوڑا تھوڑا, کم از کم 6 رکعت پڑھے تو جاتے, کم از کم 4 پڑھے تو جاتے. اس لیے 2 سنت اس کے ساتھ ہیں. 2 سنت تو فرض نہیں ہے نا, اور 2 نفل فرض نہیں ہے نا, وہ تو سنت سے بھی کم. 2 سنت 2 نفل جو ہیں, یا 4 سنت پہلے 4 سنت بعد میں, 4 سنت پہلے پھر 4 سنت بعد میں, پھر 2 سنت بعد میں, جیسے جمعہ کے اندر پورے 10 سنتیں ہیں, جمعہ کے پہلے 4 ہیں, جمعہ کے بعد 6 ہیں, وہ 10 اگر آپ پڑھیں گے تو 2 جیسے چاہیے ویسے ہوتے وہ 10 ملا کے. اسی لیے سنتیں کیا ہے, مکمل فرائض ہیں. سنت کیا ہے, فرض کو مکمل کرنے والی عبادت ہے, وہ فرض مکمل ہوتا ہے اس کو, اس لیے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ ہماری سنت ملا کے بھی فرض کو نہیں جاتے, تو اس لیے نفل کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے, تھوڑے سے نفل کی بھی عادت ہو آدمی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو تعلیم فرمائی, اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا, بلکہ آپ نے صلاحت فرمائی, دیکھو تو محمد کی بیٹی ہے, بلکہ خیال میں مت رہنا کہ کل تمہارے ساتھ کوئی الگ معاملہ ہوگا, بلکہ اعملی یا فاطمہ, فاطمہ عمل کرو, اللہ کے پاس عمل سے ہے معاملہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی محترمہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم عمل کرو, اور آج کا امتی جو ہے نا یہ بولا کہ میں حضور کی امت ہوں اس لیے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل ہی سے فرمائیں گے جو بھی فرمائیں گے, اور نسبت کا بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ نسبت کا فائدہ ہونا دوسری جگہ پر بتایا گیا, مگر پوری طرح نسبت پر ڈیپینڈ ہو کے سستی نہیں کرنا ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تعلیم فرما رہے ہیں وہ سستی نہیں کرتے تھے, لیکن آپ ان کو ان کا ذہن بھی صاف کرنے کے لیے اور آنے والے انسانوں کو بتانے کے لیے فرماتے تھے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل میں تھوڑی کوئی سستی کرتی تھی, عمل میں کوتاہی تھوڑی کرتی تھی, لیکن آپ نے یہ بتا دیا امت کو کہ آپ اپنی بیٹی کو جب یہ بات فرما رہے ہیں تو امت کو اس بات میں سمجھدار ہونا چاہیے. اور ہر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل میں سستی تو کیا کرتی ہیں, اور آگے بڑھتی چلی گئی. تعلیم کا یہ فائدہ ہوگا کہ دیکھو حضور نے مجھے فرما بھی دیا ہے, اس کے ساتھ جو ہے پھر جو مرتبہ ہے اپنے بڑوں کا, وہ کیونکہ حاصل عام طور پر نہیں کر پاتا چھوٹا, تو بڑوں کے مرتبے کے ساتھ میں مرتبہ دے دیا جائے گا. یہ قرآن پاک میں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم, جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت ایمان میں ان کے ساتھ رہی, تو پھر ہم اس ذریت کو اس اولاد کو بڑوں کا ساتھ کر دیں گے کل قیامت میں, بڑوں والے مرتبے دے دیے جائیں گے. نسبت کا فائدہ تو ہوگا, لیکن خالی نسبت پر اتکا تکیا نہیں کر سکتے, اپنی طرف سے جو محنت ہوتی ہے وہ کرنا پڑے گا. تو ازواج مطہرات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں, ایقیدو صواحب الحجر, یہ حجرے والیوں کو اٹھاؤ. فرب کافیت فی الدنیا عاریت فی الاخرہ, بہت سی دنیا میں پہننے والی آخرت میں برہنہ ہوں گی. دنیا میں جو بہت کچھ پہننے والی ہوں گی لیکن آخرت میں نہیں پہنی بھی ہوں گی, کیونکہ عورتوں کو پہننے کا شوق ہوتا ہے خاص, زیور پہننے کا, لباس پہننے کا, ایک ان کا ذوق ہے یہ, اور ان کے لیے وہ سوٹ بھی کرتا ہے, مزاج کے موافق ہے وہ, ان کی شخصیت کے مناسب ہے وہ چیز, تو اس کے اعتبار سے شریعت اس پہ بہت زیادہ پابندی بھی نہیں کرتی, پہننے سے منع نہیں کرتی, اچھا پہننے سے, زیب زینے سے عورتوں کو منع نہیں کیا جاتا. مگر آپ نے یہ فرما دیا کہ یہ مت سمجھو کہ دنیا میں پہن اوڑھ کے نکل گئے تو آخرت میں بھی پہننا اوڑھنا مل جائے گا, نہیں, دنیا میں تو خوب پہن لیا اچھا اچھا, لیکن آخرت میں جب آخرت کا سودا نہیں ہوگا ساتھ میں تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا پھر پہننے کے واسطے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس کو دنیا میں پہننا ہے اور جس کو دنیا میں زیب و زینت اختیار کرنے کا شوق ہے تو اس کو آخرت میں بھی ہونا چاہیے. اور آخرت کا شوق جو ہے وہ تو اعمال کی جاتی سے, زینت جو ہے نا, زینت جو ہے وہ اصلی کپڑے سے ایکسٹرا چیز کا نام ہے. ایک تو یہ کہ سادہ کپڑا لے کے آپ جسم چھپا دیں, اور ایک یہ کہ وہ کپڑا سادہ نہ ہو, قیمتی ہو. وہ قیمت میں بھی بہت فرق ہے, اس کی تراش خراش بھی اچھی ہو, اس پہ گوٹ ووٹ بھی لگے ہوئے ہوں, اس پہ چمکیاں لگی ہوئی ہوں, یہ ہو وہ, یہ سب تزین ہے. فرائض کے علاوہ جو ہے نا یہ تہجد اور وتر نوافل, یہ سنت اشراق چاج وتر تلاوت وغیرہ, یہ جو ہے نا یہ زینت کا سامان ہے آخرت کے اعتبار سے. جتنا زیادہ آدمی کو آخرت میں زینت والا لباس چاہیے اتنا زیادہ دنیا میں عمل کرو, یہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ فرما رہے بکاس یتن فی دنیا آر یتن فی آخرہ, بہت سے دنیا میں تو پہننے والے ہوں گے لیکن آخرت میں آرے ہوں گے. اللہ نے آخرت کا لباس جو ہے وہ اعمال کو بنایا ہے, اور اسی وجہ سے آخرت کا لباس تقویٰ قرار دیا گیا, وہ لباس تقویٰ دانی کا خیر, تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. ایک لباس یہ ہوتا ہے جو ہمارا ظاہری ہوتا ہے, جو ہمارے جسم کا لباس ہے, ایک تقویٰ ہمارا روح کا لباس ہوتا ہے. اور ایک مطلب اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فتنے نازل ہونے والے ہیں وہ کشف ہوئے, وہ کھلے اس دن, وہ آپ پر نازل بتائے گئے آپ کو, اور جو خزائن کھل جانے والے ہیں وہ آپ کو دکھائے گئے, تو آپ جو ہے وہ قیامت کے قریب فتنوں میں سے جو فتنہ پیش آنے والا ہے اس کو بتایا, اور پھر ان فتنوں میں متاثر زیادہ عورتیں ہوں گی, اور ان فتنوں کا تعلق زیادہ عورتوں سے ہوگا, اور مرد بھی فتنوں میں مبتلا ہوں گے تو وہ ان کے راستے سے مبتلا ہوں گے. اس لیے آپ نے اس خاص فتنے کا بھی ذکر فرما دیا کہ بہت سے پہننے والے بھی ہوں گے دنیا میں لیکن نہیں پہننے والے شمار کیے جائیں گے آخرت میں, بعتبار آخرت کے نہیں شمار کیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ لباس پہنا جائے گا ایسا کہ نہیں پہننے کے قائم مقام ہوگا, لباس بھی ہے اور جسم پوری طرح شو بھی ہو رہا ہے, نظر بھی آ رہا ہے. جو مقصد لباس سے ہے کہ لوگوں کے ذہن خراب نہ ہو, لوگوں کی نگاہیں خراب نہ ہو, لوگوں کے جذبات خراب نہ ہو, لباس سے بالکل اس کا الٹا مقصد نکالا جانے لگا کہ لباس ایسا پہنو کہ لوگوں کا ذہن خراب ہو, لوگوں کی نظر خراب ہو, لوگوں کے جذبات خراب ہو, لوگوں کا مزاج خراب ہو. اب پھر لوگ ڈسٹرب ہو کے جاب کو نہیں گئے تو پھر شکایت, نہیں تم نے تو خراب کیا, ساری دنیا مردوں کو خراب کر رہی. اب یہ بےچارے مرد پریشان ہیں, اب ان کی پریشانی ان کی اپنی ذات میں الگ ہو رہی ہے, دوسری طرف سے الگ آ رہی ہے, تو بھائی یہ کام کچھ نہیں کرتے ہیں, یہ لیزی ہوتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں, بھائی لیزی تو ہو ہی جائیں گے آدمی, اتنا خطرہ سے ڈسٹرب ہوں گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں, اس نے غالب نکمنا کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے لیے بولتا جی. شریعت نے جو حکم لگایا ہے نا مردوں اور عورتوں کے تعلقات پہ پابندیوں کا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بیلنس میں جب ہی ہو سکتا ہے جب یہ چیز سے ڈسٹرب نہ ہو, صحیح سوچ اس کی کام کر سکتی ہے, صحیح عمل اس کا ہو سکتا ہے, صحیح نتیجے پر وہ جا سکتا ہے, محنت میں صحیح انرجی وہ دے سکتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسی وقت صحیح ہوتی ہیں. یا پھر یہ کہ بالکل آخرت کو خیر بات کہہ کر ہی کچھ آدمی اپنے کو سنبھال سکتا ہے, آخرت بالکل برباد کر لو پھر دنیا کے اعتبار سے ٹھیک ہے, دنیا کا کام بھی چل رہا ہے, یہ بھی چل رہا ہے. آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ خاص طور پر خواتین کو فرمایا کہ تم کو بندگی کی طرف زیادہ ضرورت ہے, ان کو اٹھاؤ, اور یہ فرمایا کہ یہ قیامت کے قریب جو فتنے آنے والے ہیں کیسے ہوں گے, پہنے ہوئے بھی ہوں گے لوگ لیکن پہنے ہوئے نہیں ہوں گے, اور یہ آپ نے پیشن بھی فرمائی تھی جو آج ہو بہت آگے سے. اس نے فرمایا کہ اونٹ کے کوہانوں کی طرح سر پہ بال باندھا کریں گی, اس زمانے میں رواج ہی نہیں تھا اس کا, اور کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ اونٹ کے کوہان کی طرح کیسے باندھا جائیں, لیکن اب آ گیا وہ پورے بال ملا کے جو سر کے اوپر سر پہ باندھ دیتے نا وہی ہے مطلب, علماء نے بتایا کہ اس کا وہ مطلب ہے. پہلے اس کو زینت کا حصہ نہیں بنایا جاتا تھا, اب اس میں زینت آ گئی, خوبصورتی اور بیوٹی کا حصہ اس کو بنا دیا گیا کہ پورے بال پکڑ کے سر میں اوپر بن دینا ہوگا. اب اس کے بعد میں وہ ہوتا نہیں گلدستے کے ویسا بالا نکل کے ایسا چاروں طرف سے جو آتے تو اچھا لگتا ہے. آپ نے اس کی پیشنگ بھی پہلے فرما دی تھی, یہ جو گلدستے بنائے جائیں گے سر پہ, ایسے آپ نے لباس کے بارے میں متنبہ فرما دیا, یہ بتانے کے واسطے کہ فتنوں سے محفوظ ہونے کا ذریعہ عبادت ہے. ربا کافیتن فی دنیا جو ہے یہ ایک فتنے کی طرف اشارہ ہے, اور اس سے حفاظت کے واسطے آپ تہجد کی طرف ترغیب دے رہے ہیں, اور آپ نے اٹھایا ہے. تو حدیث شریف کا جو مضمون ہے وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک مرتبہ اٹھے رات میں, اور آپ نے اس موقع پر جو فتنے نازل ہونے والے تھے اس کی پیشن گوئی فرمائی, اجمالی طور پر جو خزانے ملنے والے تھے اس کی, کہ مسلمانوں کو جو فتوحات ہوں گی اس کی آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی. جو زمانے کی سب سے بڑی سلطنت تھی قیصر اور کسرا کی، روم کی اور ایران کی، وہ پوری سلطنتوں کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے قدموں میں ڈال دی. اچھا جب دولت آئی تو صحابہ کو تو اس نے متاثر نہیں کیا، لیکن بعد والے متاثر ہو بغیر نہیں رہ سکے. اور جب بعد والے متاثر ہو گئے دولت سے تو عبادت میں فرق آ گیا، اور جب دولت سے متاثر ہوئے اور عبادت میں فرق آیا تو دنیا کے فتنوں سے قریب ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت پر دو چیزوں سے زیادہ بڑے فتنے کی چیز کوئی نہیں چھوڑی ہے، یعنی میرے بعد امت کے لیے سب سے زیادہ بڑا فتنہ دو چیزوں میں ہوں گا. ایک تو خاص الخاص بڑا فتنہ ہے جو دجال کی شکل میں آئے گا، وہ تو اسپیشلی ایک مستقل فتنہ ہے. ایک انسانوں کے لیے عام بھائی سے فتنے کے کچھ لوگ متاثر ہوتے رہیں گے کچھ نہیں، اس میں سے ایک مال ہے اور دوسرے عورت ہے. آپ نے فرمایا اگر مال بڑھ گیا اور آدمی عبادت میں سست ہو گیا تو اس کے فتنے سے نہیں بچا سکتا پھر اپنے آپ کو، اور وہ مال کدھر لے کے جاتا ہے؟ تعیش کی طرف لے جاتا ہے. جب تعیش مزاج میں آتا ہے، عیش پسندی آتی ہے، تو پھر آدمی آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام چاہتا ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک میں لباس ایک خاص چیز ہے. تو لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے آنکھ سیکی جا سکے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، وہ آئے گا پھر ربا کافی ہے، پھر دنیا والی بات آ جائے. عیش کے اندر جو ہے نا، جیسے تعیش آئے گا غفلت آئے گی، مستی آئے گی، اس میں کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں، فیشن میں، اور سب چیزوں پر اس کے اثرات آ جائیں گے، فتنہ ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کی خبر دی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بتا دیا کہ فتنوں کی شکل فتوحات سے بھی مربوط ہے، ہو سکتی ہے، اور فتنوں کی شکل جو ہے نا وہ آئندہ کن کن صورتوں میں ظاہر ہونے والی ہے. اور اس میں خاص طور پر آپ نے ازواج مطہرات کو متنبع فرمایا. اور جب ازواج مطہرات جو خود ہی انتہائی دیندار تھے اور پوری طرح تقویٰ طہارت پرہیزگاری کا اہتمام کرتے تھے، اتنے زیادہ یعنی زاہد تھے کہ ان سے زیادہ زہد سوچا نہیں جا سکتا امت میں، اتنے زاہد تھے. ان کے اندر جو دنیا سے بے رغبتی تھی، آخرت کی فکر تھی، ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ہماری عمل کی کوتاہی کی وجہ سے کہیں کل قیامت میں فیصلے میں کوئی معاملہ نہ ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے میں. تو اس کی وجہ سے وہ بہت کیئرفل رہتی تھی کہ اصل تو ساتھ ہونا حضور کا آخرت میں ہے، یہاں پہ بھی ہے اور آخرت میں تو سرکار کی صحبت مل جائے، ان کی صحبت میں رہنا، ان کے پاس رہنا، ان کی ضروریت میں رہنا، تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اور سرکار کا جو مقام مرتبہ ہے سب جانتے تھے، تو ازواج مطہرات بھی جانتے تھے، اس لیے ان کو بڑی فکر رہتی تھی. اسی لیے وہ اگر کچھ ان کو مل بھی گیا دنیاوی اعتبار سے تو وہ رکھتے نہیں تھے اپنے پاس، بالکل زہد سے رہتے تھے کہیں عمل میں کوئی خلل نہ آ جائے. آپ اس سے اندازہ فرما لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو ایک سال کا خرچہ پورا دے دیا کرتے تھے، جب صدق وغیرہ خیبر فتح ہو گیا، صدق وغیرہ کا یعنی مال آنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ پوری ازواج مطہرات کا ایک ایک سال کا خرچہ ایک ساتھ دے دیتے تھے. اس سے یہ بھی علماء نے بتلایا ہے کہ انتظامی اعتبار سے پہلے سے پریپیئر ہو جانا اور تیار ہو جانا، یہ کوئی جو ہے نا توکل کے خلاف نہیں ہے یہ چیز، اور شریعت میں ناپسند ہے ایسی بات نہیں. ایک ایک مہینے کا اگر غلہ ہم لا کے رکھتے ہیں، ایک ایک مہینے کی گروسری لا لیتے ہیں، ایک مہینے کے پیسے جمع کر کے رکھ لیتے، کوئی بری چیز نہیں. بلکہ علماء نے فرمایا کہ ایک مہینے کا تو غلہ وغیرہ لا لیا کرو، اور سنت کے مطابق اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں تو سال بھر کا خرچہ اٹھا کے رکھ لو، ایک سال کا جو خرچہ ہے وہ رکھ دو، تسلی رہے گی، جاب گیا تو کیا رہا تو کیا آیا، بہت سے قسم کے اندیشے لگے ہوئے رہتے آدمی پر. اگر اللہ نے دیا ہے تو آدمی کو یہ نہیں کہ بس ارے بھائی دنیا سے کیا لینا دینا ہے، چلو قصہ ختم کرو، تھوڑا مسجد میں، تھوڑا مدرسے میں، تھوڑا اس کو، تھوڑا اس کو، اس نے قرضہ لے لیا اس کو دیا، اس نے قرضہ لے لیا اس کو دیا. اور آج کل تو صورت حال یہ ہے کہ قرضہ خرچ دینے کے بعد بہت دور کی بات، اتنا دل دکھا رہے ہیں آج کل اپنا کہ اپنے کریڈٹ کارڈ پہ دوسروں کو دلوا دے رہے ہیں اور خود سود بھر رہے ہیں. پرویز صاحب نے کہا کہ میرے کریڈٹ پر فلاں نے 4000 روپئے کا سامان لیا ہوا، وہ فلاں نے 6000 کا لیا ہوا، فلاں نے 3000 کا لیا ہوا. میں نے کہا اس کا سود کون دے رہے ہیں؟ تو کہیں گے میرے کریڈٹ پر کون دے گا. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، پیسے اس کو اور تمہاری والدہ کے ساتھ ایسی پیسی، سود تو والدہ کے ساتھ ایسی پیسی کی برابر ہی ہے. یہ تو بالکل بےہودگی ہے اور بالکل نادانی، کیا بولتے نادانی ہے. یہ آدمی کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ کوئی دوستی تھوڑی ہے، یہ کوئی ہمدردی تھوڑی ہے، یہ کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. بلکہ اپنی ہمدردی ہونی چاہیے کہ اپنا دل جو ہے نا یکسو رہے. اسی وجہ سے جو ہماری تہذیب ہے، یہاں کی تہذیب ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، ان فروغ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. یہاں پر تو یہ ہے کہ آپ 5 دن جاب کرو اور ویکینڈ میں عیاشی کر کے پورے پیسے لوٹا دو، کچھ مت رکھو اپنے پاس، پیر کے دن پھر مخروض کے مخروض، قرضے پہ زندگی گزر رہی ہے، ان کو کریڈٹ سے کوئی پریشانی نہیں. ہمارے پاس ویسا نہیں ہے, ہم کو آخرت کی تیاری کرنی ہے, ہم کو بہت سے کام کرنا ہے, ہم کو یکسوئی چاہیے. اگر اللہ نے پیسے عطا فرمائے ہیں تو ایک سال کا خرچہ پیسوں کا اٹھا کے رکھ لو, یہ مہینے کا کرایہ کے اتنے پیسے, گروسری کے اتنے پیسے, یہ, اور پھر جو مہینے بھر کا جو خرچہ ہوتا ہے اسپیشل, وہ تو گھر میں ہونا چاہیے, اس میں جو چیز کامن محفوظ ہوا کرتی ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض کھانے پینے کی چیزوں کو ہمیشہ رہنا چاہیے, یہ بھی آپ چاہتے تھے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ جو ہے یہ گھر میں ہمیشہ رہنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ کوئی گھر سالن سے خالی نہیں جس میں سرکہ موجود ہو, کیونکہ سرکہ عرب میں جو ہے نا وہ روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے, کھٹا ہوتا ہے نا, حیدرآبادیوں کو کھٹا کھٹا بولتے تھے, سنت ہے دیکھو کھٹا کو, کھٹا کھانا سنت ہے اور گھر میں کھٹا رکھنا سنت ہے. آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہو. تو ایسی چیزیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں, اچار چٹنی وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہو, کتنی تسلی رہتی ہے. یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ زہد کے خلاف ہے, یہ زہد کے خلاف نہیں رکھا جائے. حضرت حانوی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا, وہ فرماتے ہیں اپنے حالات میں کہ ایک سال کے خرچے کے پیسے اپنے پاس بلکہ اپنے جیب میں رکھتا ہوں ہر وقت. حالانکہ کتنے بڑے ولی اللہ تھے اس زمانے, اس پوری صدی میں شاید اتنا بڑا کوئی ولی پیدا ہوا اس پورے 100 سال میں, اتنے بڑے ولی اللہ تھے. انہوں نے کہا کہ ایک سال کا پورا خرچہ اپنے پاس رکھتا ہوں, استغنا سے رہتا ہوں, کسی کے پیسے پہ نظر نہیں, کسی سے تما نہیں, کسی سے خوف نہیں. ایک سال کا جب میرے پاس خرچہ ہے تو میں ڈروں کس بات سے؟ مولوی آدمی جس کے پاس ذرائع آمدنی نہیں ہوتے, کہ بھائی اس کے پاس چلو ملکی کے کچھ پیسے آ رہے ہیں ایسا نہیں, کچھ نوکری لگی ہوئی ویسا نہیں, تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے تعلقات پر, سلوک پر, ہدایات تحائف وغیرہ کے ساتھ معاملہ رہتا ہے. تو حضرت اس کو فرما رہے ہیں کہ کہیں میرے یعنی کوئی مجھے یہ کسی کی طرف نظر للچائی ہوئے رکھنے سے, امید رکھنے سے کسی سے, اور جنہ والا کسی کے ساتھ ڈھیلی پالیسی کرنے کی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے طور پر میں ایک سال کا خرچہ تو جیب میں ہی رکھتا ہوں اپنے پاس. اب اندازہ لگاؤ کہ جس کے جیب میں ایک سال کا خرچہ ہو اس کو کتنی جمعیت خاطر رہتی ہے, دل اس کا کتنا جمع ہوا ہوتا ہے. اور جس کا دل جمع ہوا ہوگا نا, اس کو نماز میں بھی مزہ آئے گا, اس کو روزے میں بھی مزہ آئے گا, اس کو تلاوت میں بھی مزہ آئے گا, اس کو ذکر میں بھی مزہ آئے گا, بلکہ اس کو کھانے پینے میں بھی مزہ آئے گا. بیوی کے ساتھ میں پکنک گئے ہوئے ہیں لیکن خرچہ سر پہ سوار ہے, اور اندازہ پتہ نہیں کیا ہے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کٹ جائے, وہ لیو اس کی نہیں دی ہے وہ نہ کٹ جائے, ٹیلی فون بل نہیں دی ہے وہ نہ کٹ جائے, وہ سر پہ نہ آ جائے, بینک والے آ کے مکان میں کھینچ لیں, بھلا بتاؤ اس پکنک میں کیا مزہ آئے گا. ظاہری پکنک ہے وہ, لیکن اندر سے تو آدمی کو تشویش ہے. تشویش میں زندگی کا مزہ چلا جاتا ہے, تشویش سے زندگی کا مزہ چلا جاتا ہے. جمعیت سے زندگی میں لطف رہتا ہے, چھوٹی چیز بھی ہوگی آدمی مزے میں رہے گا, سادہ رہے گا آدمی مزے میں رہے گا. تو دیکھو اسلام میں ہمیں صرف نماز پڑھنے, روزہ رکھنے, زکات دینے ہی کو نہیں بتایا, ایسے ایسے زندگی کے اصول بتائے کہ اگر ہم اپنی ہوشیاری اور تدبیر سے ان اصول کو فالو کریں تو راحت سے زندگی گزر جائے گی. یہ بھی ہمارے اسلام کی تعلیمات میں سے کہ تم ایسے انتظام کرو. تو میں یہ اس پر کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا خرچہ سال بھر کا دے دیتے تھے, لیکن میں یہ بتا رہا تھا, عرض کر رہا تھا کہ ازواج مطہرات کتنے زاہد تھے, وہ دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نہیں رکھ رہے, ہماری رعایت سے دے رہے, تو وہ سال بھر کا خرچہ پہلے دن خرچ کر دیتے تھے, اور خود ان کو تو کھانا پینا ہوتا نہیں تھا, وہ صدقہ خیرات کر کے خالی ہو جاتے تھے. اب سال بھر تک حضور سے منگنے کے موقع میں تو ہم نے یہ کہ ہم نے تو وصول کر لیا ہے, اب اللہ دے گا تو کھائیں گے, اللہ نے دے گا تو صبر کریں گے, ایون شوہر سے بھی نہیں مانگتے تھے, اب بتاؤ کیا ضرورت تھا ہوں گا. سال بھر, ایک سال بھر کا خرچہ حضور نے دے دیا, اب حضور ایز اے شوہر ہونے کے, ایز اے ہسبینڈ ہونے کے, اب ان سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ بھائی آج کا غلہ نہیں ہے گھر میں, آج کی روٹی نہیں ہے گھر میں, کیسے جیے, مگر ان کا ایک مزاج تھا کہ خود حضور کا مزاج یہ ہے کہ کچھ نہیں رکھتے تو ہم کیوں رکھیں. اب یہ کہ گزارا کیسے ہوگا, تو جیسے حضور کا ہوتا ہے, مل جائے گا تو کھا لیں گے, نہیں مل جائے گا تو صبر کر لیں گے, چنانچہ نہیں ملتا تھا تو صبر کر لیتے تھے, ملتا تھا تو کھا لیتے تھے. اور صبر بولے تو کیسا صبر تھا, ایسا صبر جس کا تصور نہیں کر سکتے. دو دو مہینے گزر جاتے تھے اور چولہا سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی, بلکہ تیسرے مہینے کا بھی چاند ہم دیکھ لیتے تھے اور چولہا سلگنے کی نوبت گھر میں نہیں آتی. چولہا سلگنے میں کیا پکتا ہے, کوئی میٹھا بنانا نہیں تھا وہاں پہ, حلوے بنانا نہیں تھا, روٹی پکانے کے لیے چولہا نہیں سلگ سکتا تھا, سالن بنانے کے لیے چولہا نہیں سلگ سکتا تھا. حبیبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگردوں نے عرض کیا کہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا آپ کا, کھجور کھا لیتے تھے, پانی پی لیتے تھے. اور کھجوروں میں بھی اعلیٰ قسم کے کھجور تو قیمت سے ملتے تھے، معمولی قسم کے کھجور چھوٹی قیمت میں زیادہ مل جاتے تھے یا بغیر قیمت کے بھی مل جاتے، اس سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا. اس کے ساتھ مرچی میں، نمک میں، مسالہ جات میں، گوشت میں، حلوہ میں. آج ہمارے پاس یہ کہ دو تین دن ہو گئے اگر بوٹی نظر نہیں آئی تو وہ لوگوں سے کیا ہوا، یہ سالن مسلمان نہیں ہے، دفتر خان کے سب کیا خصہ ہے. وہ ایک وہ ذہن تھا، ایک وہ مزاج تھا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں. آپ میں آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج بنایا تھا، اور آپ نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی، صحابہ میں جو ازواج مطہرات کی تربیت فرمائی، وہ کس ذہن و مزاج کے لوگ تھے. آپ نے فرمایا کہ ان کو اٹھاؤ، اور پھر آپ نے فرمایا فرب کافیتم فی دنیا آریتم فی الآخرہ. حدیث شریف میں تو رات میں تہجد پڑھنے کی ترغیب ہے، اور آخرت کی تیاری کی فکر ہے، اور فتنوں سے بچنے کے اہتمام کی، فتنوں سے بچنے کے اہتمام کرنے کی تعلیم ہے. یہ حدیث کا موضوع، حدیث شریف میں یہ مضمون ہے. لیکن امام بخاری ایک دوسرے کام کی طرف چلے گئے. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کے یہ بولے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات میں واز کر سکتے، یہ نکالے کہ دن میں ہی واز کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، واز رات میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہے. اور دن میں ہی تعلیم دینا کوئی ضروری نہیں ہے، رات میں بھی تعلیم کا کام کیا جا سکتا ہے. یہ امام بخاری کا اپنا ایک خاص مزاج ہے کہ جس کی طرف ذہن لوگوں کا نہیں جاتا وہ پیٹ جو ہے نا وہ بتاتے. وہ باب السمر فی العلم. سمر جو ہے نا وہ قصہ گوئی کرنے کو کہتے ہیں، قصے بولنا، کہانیاں بولنا. پہلے زمانے میں قصے بولے جاتے تھے، آج کل قصے دیکھے جاتے ہیں، بس ایک فرق یہی ہے، ڈرامے ہیں یہ وہ. اور اس کا ٹائم بہتر کون سا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے، حالانکہ وہ غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا بہت سختی سے. آپ کی ایک عادت شریفہ تھی، اور اس عادت سے بھی آپ ایک انتظام کو سمجھ لیجئے. اس سے پہلے جو مضمون چل رہا تھا وہ مالی انتظام کے اعتبار پر گویا روشنی پڑ رہی تھی، اسے آپ فزیکلی انتظام کو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور عشاء کے بعد جاگنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو، قصہ گوئی کو پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمرۃ بعد العشاء، مشکاۃ شریف کی روایت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد قصہ گوئی سے منع فرمایا. عربوں کا ایک مزاج تھا، ویسے بھی عربوں میں گرمی کے اوقات زیادہ ہوتے ہیں، فرصت ان کے پاس میں تھی، راتوں میں جو ہے نا ان کے اپنے گروپ کہیں ایک جگہ چبوتروں پہ یا وہاں جو بیٹھنے کی ہوتی ہے نا بیٹھنے کی جگہ، وہ بیٹھ جایا کرتے تھے. بازار میں جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کے بیٹھنے کی، چودھریوں کی، درخت کے نیچے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، مختلف قسم کی جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں چودھریوں کی، ان کے عام لوگوں کے بیٹھنے کی، گپ بازیاں کرنے کی. تو وہاں جو ہے وہ راتوں میں جمع ہوتے تھے، خاص طور پر چاندنی راتوں میں، اور مشاعرے ہوتے تھے، قصے کہانیاں ہوتے تھے، اپنے آبا و اجداد کے مفاخر بیان کیے جاتے تھے، اور بہت رات گئے تک، دو بجے تین بجے تک ہوتا تھا، پھر اس کے بعد میں آ کے سو جاتے تھے. ہم تو تین بجے آدمی آ کے سوئے گا تو وہ عبادت کر سکتا صبح والی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کرنے. آپ نے تربیت فرمائی، آپ نے فرمایا یہ صحیح طریقہ نہیں. جیسے اسلام آیا، اسلام نے بتا دیا کہ رات میں یا تو عبادت کرو یا آرام کرو، سو جاؤ بس. یہ دونوں پیچھے بیٹھ کے جو چھوٹی بچے آئے نا، یہ دونوں بھی الگ بات سے درس عزیز کر رہی ہیں. ایک تو پہچانتا ہوں میں اس کو، بڑی شریر ہے. قصہ گوئی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرما دیا کہ جس کی رات قابو میں ہوگی اس کا دن بھی قابو میں ہوگا، اور جو آدمی اپنے اوقات میں ڈسپلن نہیں کرے گا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں بھی انتظام نہیں رکھ سکتا. اسی ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمائے تھے کہ جس کو سونا آ گیا اسی کو جاگنا بھی آتا ہے. آج ہماری کمزوری کا حال یہ ہے کہ ہم کو رات سونا بھی نہیں آتا. اگر ہم صحیح طریقے پر سونا سیکھ لیں تو صحیح طریقے پر جاگنا بھی سیکھ لیں. ہم تو سونے ہی نہیں آتا، سونے کے ٹائم ہمارے قابو میں نہیں، سونے کی کیفیت ہمارے قابو میں نہیں، سونے کی حیات ہمارے قابو میں نہیں، سوتے وقت کے اعمال ہمارے قابو میں نہیں، سونے کے بعد کے اعمال ہمارے، سب یہاں سے ماتم ایسا جیسے. اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب دی تھی کہ عشاء کے بعد بات چیت مت کرو، بالکل فوراً سو جاؤ. تو پھر ایسا چاہے رات بڑی ہو چاہے رات چھوٹی ہو، رات بڑی ہے تو آدمی تہجد کو زیادہ اٹھ جائے گا، جلدی اٹھ جائے گا، رات چھوٹی ہے تو بھی آدمی تہجد کو اٹھ جائے گا، نہیں تو فجر کی نماز تو قضا نہیں ہوگی نا. جو اللہ کا فرض ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور اس فرض ادا کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اس فرض ادا کرنے کو جو چیز نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. جو اللہ کا فرض ہے وہ اگر کسی چیز پر ڈیپینڈ ہے تو وہ کرنا پڑے گا آپ کو. جیسے نماز ہے, وضو کے بغیر نہیں ہوتی تو وضو کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ تمام دین کے دوسرے سب احکاموں میں ہے یہ بات کہ جو چیز ضروری ہے کسی فرض کا تو اس کو کرنا پڑے گا, اور جو چیز نقصان پہنچانے والی ہو کسی فرض کو تو اس سے بچنا ہوگا. اب زیادہ دیر میں سونا, رات میں وقت پر نہیں سو جانا, یہ فرض نماز کو ڈیمیج کرے گا, متاثر کرے گا. کچھ نہیں تو کم از کم مسجد والی جماعت تو چلی جائے گی. آخر وقت میں اٹھ کے جھپ جھپ جانے دو رکعت پڑھ لے کے وقت کے اندر پھر پڑ گئے تو الگ بات ہے, مگر وہ بھی تو حرج ہی ہوا نا, وہ بھی تو نقصان ہی ہوا, خسارہ ہی ہوا. اس کے برخلاف بس عشاء کی نماز پڑھے اور سو گئے تو مسئلہ قابو میں آئے گا. ہمارے پیر و مرشد حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کرتے. عشاء ہوگی چاہے سردی کا زمانہ ہو چاہے گرمی کا ہو, بات ختم. لوگوں کا ملنا ملانا, پروگرام سننا, مجلس اجلس, یہ سب مغرب سے پہلے. مغرب کے بعد کبھی مجلس نہیں کرتے تھے حضرت. مغرب کے بعد کبھی کوئی پروگرام میں دیکھا ہی نہیں حضرت صاحب نے ہماری زندگی میں. مغرب کے بعد گھر جاتے, مغرب کے بعد کا کھانا کھا لیتے اور تھوڑی دیر ٹہل لیتے, اور مغرب سے لے کے عشاء کے بیچ میں گھر والوں سے ملتے تھے. گھر والوں سے ملنے کا بھی ٹائم تھا ان کے پاس, یہ نہیں کہ گھر میں سے کوئی بھی جب بلے جب آرام مل رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. اور پھر عشاء کے بعد تو گھر والوں کو بھی اجازت نہیں تھی, بیوی تو ان کی انتقال کر گئی تھی پہلے, اور کسی کو موقع نہیں تھا اور کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے. مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے 3 بجے کے بعد میں سونا مجھے یاد نہیں, 3 بجے رات کے بعد میں سونا مجھے یاد نہیں, میں کبھی نہیں سویا. 3 بجے ٹھیک اٹھ جاتا ہوں, بخار ہو, طبیعت اچھی ہو, طبیعت خراب ہو, سردی ہو, گرمی ہو, رات بڑی ہو, رات چھوٹی ہو, دیکھ. کیونکہ جس آدمی کا نظام اس حیثیت سے قابو میں رہے گا نا تو یہ بھی ہیبٹ بن گئی ان کی بالکل ٹھیک. مگر ایشان کے فوراً بعد لیٹ جاتے تھے اور 3 بجے ٹھیک اٹھ جاتے تھے. اس طرح قابو میں آتی ہے چیزیں, انتظام ایسے ہوتا ہے. بعض آدمی کو مزاج میں بد نظمی ہوتی ہے, یہ کسی وجہ سے ان کا نظام متاثر ہو چکا ہوتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو کسی طرح قابو میں لا سکتا ہو اور اپنی زندگی میں وہ عادت بنا سکتا ہو تو اس کو بنانا چاہیے. جو قاعدہ ہے وہ قاعدے کے موافق جانے کی تدبیر کرنا. عشاء کے بعد آپ نے قصہ گوئی سے منع فرمایا, کہانیاں, قصے, یہ وہ. لیکن اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عشاء کے بعد پھر کوئی دین کی بات بھی نہیں کر سکتے آپ. عشاء کے بعد تعلیم و تعلم بھی نہیں ہو سکتا, کوئی پروگرام بھی نہیں چل سکتا. کوئی آدمی اس سے مسئلہ ہی نکالنے لگے تو یہ ہم بخاری اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں, ویسی بات نہیں ہے. اگر آپ کو بیان کرنا ہے, اگر کوئی تعلیم ہو رہی ہے, دین سیکھنا ہے, کوئی اور ایسی بات ہے تو وہ ہو سکتا ہے, شرعاً ناجائز نہیں ہے. بقیہ بد نظمی ہے, اس کا نقصان ہو جانا الگ چیز ہے. آدمی کو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے اوقات کو منظم کرے, منضبط کرے بالکل. لیکن اگر دینی مصلحت کی وجہ سے کہ ٹائم عشاء کے بعد مل رہا ہے, ملنے والے عشاء کے بعد ملتے ہیں, اب جیسے جلال آباد میں ہوتا ہے ویسے یہاں پر بھی 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک اگر دین کی مجلس رکھیں, درس قرآن رکھیں, درس حدیث رکھیں, تو خود ہی سنا لینا پڑتا, خود ہی سن لینا پڑتا. سامنے بھی اپنے ساتھ لے کے آ جاؤ. بعض پروگراموں میں جانا رہتا تو 2-3 سامنے کو لے کے جانا پڑتا, بازا تمہیں پتا نہیں کوئی ہوگا نہیں ہوگا وہاں سننے والا. ملتا ہی آدمی شام میں ہے اس واسطے کہ وہ آتے رات میں 6 بجے کے بعد ہے, آئے گا, کھائے گا, پیے گا, بیوی بچوں میں تو ہنسے گا, بولے گا, اس کے بعد کہیں آپ کی سنے گا. حالات ہوتے ہیں, جگہ کے حالات ہوتے ہیں, لوگوں کے حالات ہوتے ہیں, اپنے ذاتی حالات ہوتے ہیں. تو اس لیے کہیں کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پہ جو آپ نے عشاء کے بعد قصہ گوئی سے منع فرمایا ہے یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی دینی ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہو سکتی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے. بقیہ مجموعی حیثیت سے نظم وہی ہے اصل, کہ کوئی دین جو دوسرے عام کام ہے وہ آدمی اس وقت نہ کرے. چنانچہ روایت یہ ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ صلی بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اپنی عمر کے اخیر میں. آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے سے ذرا سا پہلے ایک مرتبہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی. یعنی ایک دن ایسا ہوا اس کو بیان کرنے کے لیے یہ بتا رہے کہ ایک عشاء کی نماز میں, اور یہ بہت اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بالکل تشریف لے جانے والے تھے, تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا تھا. غالباً اس واقعے کے 1 مہینے کے بعد آج اس دنیا سے چلے گئے. فلما سلم, جب آپ نے سلام پھیرا, قاما, تو آپ کھڑے ہوئے. پھر اس کے بعد میں آپ نے ایک بات فرمائی. وہ پوری بات کیا فرمائی, کیا موقع تھا, وہ تو نہیں لکھا ہے یہاں پر, لیکن جو بات فرمائی وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ارائی تکم لیلہ تکم حاضی, میں تمہیں آج کی اس رات کے اندر ایک خاص بات بتاؤں. یہ آپ نے فرمایا, میں تمہیں آج کی اس رات میں ایک خاص بات بتاتا ہوں. فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا, آج سے 100 سال کے ختم پر لا بقا ممن ہوا علی ظہر الارض احد، زمین کے اوپر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. یہ آپ نے فرمایا آج سے 100 سال کے اندر، 100 سال پر، ٹھیک 100 سال پر زمین میں سے، زمین پہ کوئی نہیں رہے گا. مطلب آپ نے یہ فرمایا کہ ایک ابھی صبح جتنے لوگ زندہ ہیں وہ 100 سال کے اندر انتقال کر جائیں گے. اب جو لوگ زندہ ہیں اس وقت میں وہ 100 سال میں انتقال کر جائیں گے. اور آپ کے فرمانے کا اصل منشا یہ کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت بہت ہوئی تھیں، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 100-200 سال تو یوں نکال لیتے تھے لوگ، اور 300 سال میں جا کے بڑھاپے کے اثرات ان کو دکھتے تھے. اور قوم عاد و قوم سمو سے پہلے تو 600-700-800 سال کے بعد میں بڑھاپے کے اثرات ان کو دکھتے تھے، 600-700-800 سال کے بعد. ارے بھائی بڈھا ہو جا رہا ہے انہیں، بولو 700 سال. تو پہلے زمانے میں جو ہے کام کم تھا، عمریں زیادہ تھی، ٹائم زیادہ تھا لوگوں کے پاس. اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کام بہت زیادہ ہے، ٹائم تمہارے پاس بہت تھوڑا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کی عمریں تھوڑی رکھی گئی ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ امار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، اس کا ایوریج یہ ہے. اور بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں، یعنی افراد کے اعتبار سے کوئی 80-90-100-105-110 تک بھی چلا جائے تو الگ بات ہے، لیکن ایوریج یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس امت کو جو عمر دی گئی ہے وہ 60-70 کی ہے. اور 60-70 کے بعد میں عمر ملتی بھی ہے تو پھر ہوتا نہیں کچھ، گھٹنے لک لکا رہے ہیں، بات کرنے نہیں آ رہا، طبیعت خراب ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، سب ہوتے. وہ بہت بڑا احسان ہے پوری انسانیت پہ. تو اگر ہے بھی تو پھر وہ ہونا کس ہونے میں ہے، شمار میں نہیں ہے وہ. تو اس لیے آپ نے یہ فرمایا، اس زمین میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج سے 100 سال کے سرے پر کوئی بھی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے. عام مفہوم اس کا یہ لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی قیامت کی اس میں کوئی اطلاع دی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ 100 سال، چنانچہ عام صحابہ کرام اس ارشاد سے 100 سال کے اندر وفات پا گئے پورے، جو زیادہ عمر پائے وہ بھی. سب سے زیادہ آخری میں صحابہ میں سے سب سے آخری صحابی جو ہیں وہ عامر بن طفیل ہیں. صحابہ میں جو سب سے آخر میں انتقال کرنے والے ہیں وہ عامر بن طفیل ہیں، اور یہ سن 110 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، سن 110 میں ان کا انتقال ہو گیا. تو صحابہ کہاں رہے تھے؟ آپ تو جو ہے نا اس دنیا سے جانے سے 1 مہینہ پہلے آپ نے بات فرمائی تھی. تو 100 سال کے اندر جتنے صحابہ تھے سب چلے گئے، تو دوسرے انسان ہیں وہ بھی سب چلے گئے ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساروں کے بارے میں آپ نے یہ بات فرمائی، ظاہر ہے کہ دوسری مخلوقات کی آپ نے نہیں بات فرمائی، سمندر کی مخلوقات، خشکی کی مخلوقات، جانوروں کے بارے میں آپ نے تھوڑی بھی کوئی بات فرمائی. جد جو ہے وہ 1000 سال اس کی عمر ہے، جد کی عمر 1000 سال کی ہے. مچھلیاں جو ہیں پتا نہیں کتنے کتنے سال، ہزاروں سالوں کی ہیں، جو سمندروں کے اندر پائی جاتی ہیں، تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں. اور جنات اور فرشتے اس سے ان سے بہتر ہیں. عام انسانوں کی بات، عام انسانوں کے اندر بھی ایکسپشن ہو سکتا ہے، یہ علماء کا اس میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. ایکسپشن بھائی مانا کہ یا ایک بہت عجیب بحث کرتے ہیں لوگ، وہ یہ کہ حضرت خضر جو ہے نا، جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے سورہ کہف میں، وہ حیات ہیں یا نہیں ہے ایک مسئلہ ہے، زندہ ہیں یا گزر چکے ہیں. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ پہلے کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں، آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے ہیں. ذوالقرنین کا قصہ جب سنایا گیا تھا اس میں آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضرت خضر جو ہے وہ ذوالقرنین کے وزیر تھے. حضرت خضر جو ہے نا وہ ذوالقرنین کے وزیر تھے، بلکہ ذوالقرنین سے ایسے ایسے کامہ ہو گئے. اللہ پاک نے ایک عجیب ان کو صلاحیت دی ہوئی. اب ان کے اس دنیا سے ان کا ایک نظام، ان کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسے کام پہ لگائے گئے ہیں، ایسے کام کے وہ ذمہ داروں میں سے ہیں جو تشریعی نہیں ہے، تکوینی ہے. 3 قصے اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے حضرت خضر کے، وہ تینوں کے تینوں شریعت سے متعلق نہیں ہے، مسائل سے متعلق نہیں ہے، دنیا کے حالات سے متعلق ہے. اس کا متعدد مطلب آپ کا سنا ہوا ہے، جاتے جاتے بچے کا گلا کاٹ دیا، وہ ایک تکوینی چیز ہے. جاتے جاتے راستے میں کشتی والوں کی کشتی پھوڑ دی، اور جناب دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی تو اس کو سیدھا کر دیا. تینوں کام تکوینی ہیں، اور یہ تینوں کام ظاہر کے خلاف ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض کرنے پر انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کرا، ماں فالتو ان امری، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت خضر جو ہے نا وہ اس میں شامل ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں. اسی وجہ سے بعض علماء اس کی طرف گئے ہیں، ظاہری علماء جو صوفی نہیں ہوتے وہ اس کی طرف گئے ہیں کہ حضرت خضر کا انتقال ہو چکا ہے پہلے، کیونکہ حضور نے یہ فرمایا تو کوئی بھی نہیں رہے گا. صوفیہ کرام اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر کا ملنا، لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، پہنچنا، ان سے معاملہ کرنا، اتنے روایتوں سے، اتنے تواتر سے ثابت ہے، اور ایسے ایسے صالح اور متقی بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ بات بنانے کی بات ان سے نہیں جم سکتی کہ انہوں نے بات بنا دی ہوگی، کہ جھوٹ بات کہہ دی ہوگی. تو اس لیے صوفیہ اس کے قائل ہیں کہ حضرت خضر جو ہے نا وہ حیات ہے. جو لوگ انتقال کی بات کرتے ہیں وہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو نہیں مانتے ہیں حضرت خضر کو تو نہیں مانتے، ان واقعات کو جو مانتے ہیں وہ ایک دوسرا مطلب اس کا بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خضر ایک عہدہ ہے، خضر ہونا ایک عہدہ ہے. ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی جب گزر جاتا ہے تو دوسری جگہ اس پوسٹ پر کسی کو بٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ خضر کو. ان کے زیادہ تر کام دو ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو لوگ گم ہو جاتے ہیں راستوں میں جنگلوں میں ان کو راستہ بتانا، اور دوسرے یہ کہ پانی میں سمندر میں جو لوگ مشکلات میں آ جاتے ہیں ان کی ہیلپ کرنا. حضرت خضر کا زیادہ کام یہ ہے، وہ لگے ہوئے ہیں وہ اس کام، اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے کام کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ خود قرآن پاک کے سورہ کہف کے واقعے کے اندر دوسرے کاموں کا کرنا بھی ان کا معلوم ہوتا ہے. اتنا یقینی ہے کہ حضرت خضر جو ہے گزرے ہیں اور ان کا یہ کام تھا اور یہ قرآن پاک میں ہے، جو چیز قرآن پاک میں ہے تو وہ تو ماننا ہی ماننا ہے. اس کے بعد میں بھی بہت سے واقعات کا تسلسل ایسا ہے جو ان کے ہونے کو بتاتا ہے، اور علماء اس کا انکار نہیں کرتے کیونکہ اتنے کثرت سے واقعات ہیں کہ انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اب وہ لوگ جب انکار نہیں کر سکتے ہیں تو عہدے کو لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک عہدہ ہے، ایک گزر گئے تو دوسرے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے خضر تھے وہ گزر گئے، اب دوسرے ان کی جگہ پر آتے ہیں. لیکن حضرات صوفیہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہی خضر ہے اور یہ اس سے مستثنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عام ارشاد سے، کیونکہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جو نظر آنے والے لوگ ہیں، دکھنے والے لوگ ہیں، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے ایک بات فرمائی، جو ایسا خاص آدمی ہے اس کے بارے میں آپ نے یہ بات نہیں فرمائی. دوسری بات یہ ہے کہ ظہر الارض آپ نے فرمایا زمین پر، اور زیادہ تر یہ رہتے ہیں سمندر میں، تو ممکن ہے آپ جس وقت یہ فرما رہے ہیں خود اس وقت بھی جاگتے ہوں گے وہ وہاں کہیں، اس وجہ سے وہ اس میں شامل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں فرما رہے ہیں، جبکہ حضرت خضر حضور کی امت میں سے نہیں ہے، پہلے سے ہیں، پھر حضور کی امت میں شامل ہوئے وہ ایک الگ بات ہے، بقیہ وہ تو پہلے سے ہیں اپنی جگہ. ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا ولی ہیں. زیادہ رجحان علماء کا یہ ہے کہ نبوت کی طرف ہے، کہ وہ نبیوں میں سے ہیں، مگر تشریعی نبی نہیں ہے بلکہ تکوینی نبی ہے. اور بہت مرتبہ ان کا آنا بیان کرنا ثابت ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت میں بھی ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا تھا، تو حضرت خضر ہی کے فرمانے سے اس پر عمل کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، آپ کو جب غسل دینے کی نوبت آئی، تو صحابہ میں تھوڑا سا آپس میں کنفیوژن ہو گیا کہ آپ کو غسل کیسے دینا چاہیے، جیسے عام مجید کو کپڑے اتارے جاتے ہیں ویسے آپ کے کپڑے اتارے جائیں گے یا نہیں اتارے جائیں گے. حضرت خضر آیا اور انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، بغیر کپڑے اتارے کے کپڑوں سمیت غسل لیا جائے، کیونکہ حضور چنانچہ حضور کے کپڑے اتارے نہیں گئے، آپ کو انہی کپڑوں میں نہلا دیا گیا اور انہیں کپڑوں میں آپ کو کپنا دیا گیا. تو یہ حضرت خضر ہی نے بتایا، سب محدثین اس کو مانتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو صحابہ تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ حضرت خضر ہی ہیں جو اس وقت آ کے بتا کے گئے. ایک خاص روایت ہے دجال کے بارے میں، کہ دجال ایک ایمان والے کو قتل کرے گا. بہت سے واقعات ہیں اس میں سے ایک یہ کہ اس کو قتل کر دے گا اور اس کے جسم کو چیر دے گا اور اس کے درمیان میں چلے گا دو پارٹ کے بیچ میں سے، اور پھر اس کے بعد میں اس کو زندہ کرے گا، اور اس کے بعد میں یہ کہے گا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، دیکھو میں زندہ کر رہا ہوں، میں نے تم کو مارا بھی پھر میں نے تم کو زندہ بھی کر دیا، جو مارتا ہے زندہ کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، میں بھی خدا ہوں. انسانوں کے ساتھ میں ایسی چیزیں اب لوگ وابستہ کر کے مائنڈ بنا بھی رہے ہیں. آج کل ایسے ایسے قصے کہانیاں سنا نکل رہے ہیں، ایسی ایسی موویز بنائے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ لوگوں میں دھیرے دھیرے فیڈ کیا جا سکے. وہ سب دجالی فتنہ ہے، دجالی زمین تیار ہو رہی ہے. تو اس وقت ہوگا یہ کہ جس ایمان والے کو یہ قتل کرے گا، پھر اس کے بعد میں ملائے گا، پھر اس کو اپنے ایمان کی دعوت دے گا، تو وہ کہیں گے کہ اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے. اس میں بعض روایتوں میں یہ مضمون ہے کہ وہ ایمان والے جو کہیں گے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرمائیں گے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک ایمان والے کے ساتھ ایسا کرے گا اور آپ کا فرمانا صحیح ہے، اس وجہ سے مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے. اب بہت سے صوفیہ کی رائے اس میں یہی ہے کہ وہ حضرت خضر ہی ہوں گے، کیونکہ سمے تو ان کے علاوہ اور کون بولیں گے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ سننے کی بات ہے. وہ یہ فرمائیں گے کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جن کے ساتھ میں وہ واقعہ ہونے والا ہے وہ ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی نہیں ہے تو معلوم نہیں ہے، لہٰذا سوائے حضرت خضر کے وہ کوئی نہیں ہو سکتا، صوفیہ کا کہنا یہی ہے. اس لیے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حدیث کے ضمن میں شامل نہیں کیا جاتا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت خضر کا بھی انتقال ہوگا، بلکہ حضرت خضر حیات ہے اور اللہ جس وقت تک چاہے گا ان کو زندہ رکھے گا. بلکہ یہ مطلب نہیں کہ وہ مریں گے ہی نہیں، نہیں وفات تو ان کی ہوگی لیکن جب تک اللہ چاہے گا ان کو رکھے گا، وہ مریں گے ہی نہیں. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ حضرت خضر کے انتقال کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ قرآن شریف کی آیت بھی پیش کرتے ہیں، ہما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت خضر کو زندہ مانتے ہیں تو پھر حضرت ان کا ہمیشہ سے ہمیشہ ہونا لازم آئے گا. تو علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ اسے ہمیشہ بہت دنوں تک رہنا ہمیشہ ہونے کو ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ پاک جب تک ان کو چاہیں گے زندہ رکھیں گے، پھر جب چاہیں گے وفات پائیں گے. لیکن اس وقت تک، جس وقت تک یہ دجال کا فتنہ سامنے آئے گا اس وقت تک تو زندہ ہونا گویا روایتوں سے ان کا ثابت ہوتا ہے. اور واقعات بہت پیش آتے ہیں ان کے، بڑے بڑے بزرگوں سے ان کا ملاقات کرنا اور لوگوں کی امداد کو پہنچ جانا، لوگوں کا کام آ جانا، یہ کرتے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم کو آج کی رات ایک عجیب بات بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ اس سال اس یہاں سے لے کے 100 سال کے اوپر کوئی بھی زمین جو اس وقت زمین میں ہے، زمین پر ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا. یہ آپ نے گویا ایک پیشین گوئی دے دی کہ انسان جو ہے نا 100 سال پر ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد اللہ نے تقریباً یہی نظام بنایا ہوا ہے کہ 100 سال کا بیاج آتا ہے چلا جاتا ہے، پورے انسان 100 سال کا بیاج ہوتا ہے. اب یہاں پر ابھی 100 سال والا کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، اور 100 سال کے بعد میں اگر آپ یہ آئیں گے تو اس میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا. اچھا تو کسی کو بھی نہیں لگتا تھا، مگر یہ کہ رہے گا کوئی بھی نہیں، کیا کر سکتے، اس میں قسمت یہ تھی. 100 سال کے اندر تو سب خوش ہے، دوسرے طرح ہوں گے اگر بیٹھیں گے قسمت ہوگی تو 100 سال کا بیاج نکل جاتا ہے. آپ نے حدیث شریف تو یہ ہے، لیکن امام بخاری کا اپنا ایک مزاج ہے جو میں آپ کو بولا تھا. امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عشاء کی نماز کے بعد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد صحابہ میں کھڑے ہو کے یہ بات فرمائے، تو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ بات چیت آپ کرنا چاہیں تو وہ حدیث جو منع والی ہے نا وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتی. دین کی بات ہے، یہ تعلیم کی بات ہے، بلکہ قصے کی نوعیت کی بات ہے کہ اعتبار سے کہ آپ نے ایک بات بتائی قصے کی پیشن گوئی کے طور پر. امام بخاری کا آپ اس سے مائنڈ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کس ذہن کے آدمی ہے، کہ عام بات جو سمجھ رہے ہیں وہ تو کامن سبھی سمجھیں گے، لیکن جو بات لوگوں کی عام سمجھ میں نہیں آ رہی ادھر میں بتا دوں کہ دیکھو یہاں اس میں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے. یہ مسئلہ نکال کے بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا دن میں نہیں ہوا، رات میں ہوا، رات میں بھی عشاء کے بعد ہوا. تو معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد میں اگر تعلیم و تعلم کریں، آپ کے خوش خاصہ بولیں دین کی لائن سے متعلق، تو وہ آپ بول سکتے ہیں. بلکہ علماء تو اس کو پسند کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو جب سنایا جا رہا ہو تو والدین جو ہیں وہ انبیاء کے قصے، اولیاء کے قصے ان کو بول کے سنائیں، کیونکہ بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ سوتے وقت کچھ نہ کچھ بات چیت یہ وہ کرو بولتے ہیں ماں باپ کو. اگر اس وقت ان کے کانوں میں پیغمبروں کے قصے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات، اولیاء اللہ کے قصے سنا دیے جائیں تو ان کا ذہن بہت بنتا ہے اس سے. اور جتنے بچوں کے ساتھ میں ایسے واقعات ہوئے اور ماں اس کا بہت اہتمام کیے، وہ بچے بڑے ہو کے بہت کام کیے، بڑے اچھے بنے، ان کی بڑے صفات بنے. اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں علماء کہ رات تمام جو دماغ ہوتا ہے وہ آدمی کا کام میں لگا رہتا ہے، اور عام طور پر وہ اس کام میں دماغ لگا رہتا ہے آدمی کا جو سوتے وقت میں اس کو دیا گیا تھا. تو اس وجہ سے رات تمام جو آدمی سوتا ہے اس میں اس کے ذہن سازی اور اس کے مزاج سازی ہوتی رہتی ہے اس بات کے موافق جو بات سونے سے پہلے اس کو ملی تھی. ڈاکٹر میر ولی الدین جو ہیں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حیدرآباد کے بڑے صوفیاء میں سے گزرے ہیں، وہاں سید حسن صاحب ناظم ان پر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور بڑے تصوف کے بڑے عمدہ کتابیں ان کی ہیں. اور اس میں سے ایک کتاب ان کی یہ بھی ہے جو اسی موضوع پر ہے خاص، اس میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے تھوڑا سیرت کا مطالعہ کر لے. اس کے پس منظر میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، وجہ اس یہ ہے کہ سیرت نبویہ کے مضمون کو لے کے جو آدمی سوئے گا تو پوری رات اس کا ذہن سیرت کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے گا، کچھ نہ کچھ چلے گا اس کے بارے میں، اور اس کی شخصیت سازی میں معین و مددگار ہوگا، اس کی شخصیت اس کے مطابق بنے گی. آپ کے عادات، آپ کے اخلاق، آپ کے صفات، آپ کے شمائل، آپ کے احوال، یہ آدمی تھوڑی ایک پیج جو ہے نا کسی بھی کتاب کا اچھا مستند کتاب کو لے لے سیرت کی، وہ سرا میں رکھ لے، ایک پیج پڑھ کے سو جائے تو رات تمام جو ہے اسے اس کو مدد ملے گی اور اس کے صفات پر اس کا اچھا اثر پڑے گا. غرض حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر عشاء کے بعد بھی ضرورت پڑ جائے دین کی بات کرنے کی تو کی جا سکتی ہے، اور کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ نے جس روایت میں منع فرمایا ہے وہ اس کو بھی شامل ہے. ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال بت فی بیت خالتی میمونۃ بنت الحارث، میں اپنے خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں رات گزارا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ام المؤمنین ہے یہ حضرت میمونہ، یہ حضرت ابن عباس کی خالہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں میں اپنے خالہ کے پاس چلا گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالو کے پاس گیا بولنا ذرا اپنا ادب کے موافق نہیں دکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خالو ہے صحیح ہے، لیکن خالو کے پاس گیا بولنے میں ایک بات دوسری ہو جاتی ہے. بالکل بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، لیکن وہ میری خالہ کا گھر تھا اس لیے نہیں گیا، اور اسے یہ بھی بتا دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ میری خالہ تھی، میں وہاں گیا تھا، اس حیثیت سے جانا جو ہے میرا وہاں پہ غیر شرعی نہیں تھا، میں وہاں گیا اور میں وہاں رات رہ گیا ہوں گرمی ان کی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا فی لیلتہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے ان کی رات میں، یعنی ان کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی باری تھی. اسی کو دیکھ کے حضرت ابن عباس گئے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے جو معمولات ہیں آپ کے، جو اعمال ہیں آپ کے، وہ میں دیکھوں، یہ جاننا چاہ رہے تھے، وہ اس لیے وہاں پہنچے جب حضور کی باری تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر باری جو ہے نا اپنی بیویوں کی واجب نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو احکام مخصوص فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل واجب نہیں تھا حضور کے دن میں. قرآن شریف میں صراحتن ہے ترجی منتشا منہن و تؤوی الیک منتشا، آپ جہاں چاہے رہیں جہاں چاہے نہ رہیں، مرضی آپ کی. علماء نے فرمایا کہ اگر عدل آپ کے ذمے بھی لازم ہوتا تو پھر ہر بیوی کو استحقاق کا دعویٰ ہوتا کہ میرا حق ہے آپ کا یہاں رہنا. اللہ نے عدل ہی اٹھا دیا کہ آپ کے ذمے ان کا عدل نہیں ہے، ان میں انصاف نہیں، انصاف کرنا نہیں ہے آپ کی ذمہ داری میں. یہ حضور کی خصوصیت تھی، دوسرے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، ان سے انصاف ضروری ہے. یہ الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر عدل فرماتے تھے. اب جب عدل فرماتے تھے حضور، جبکہ سب کو معلوم تھا کہ عدل آپ کے ذمے نہیں ہے، تو ہر بیوی کے دل میں آپ کی بے انتہا عظمت و محبت آ گئی کہ آپ کے ذمے نہیں ہے لیکن آپ اتنی رعایت ہماری فرما رہے ہیں، اور جو بھی آپ ان کے ساتھ میں فرماتے وہ فضل ہی ہوتا. معاملہ آپ عدل کا سا کرتے تھے، عدل تھانے آپ کے ذمے. تو جو باری حضرت میمونہ کی تھی آپ وہاں گئے. فصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی. ثم جاء الى منزله، پھر اس کے بعد آپ اپنی جگہ پر آ گئے جہاں سے آپ گئے تھے. فصلى اربع رکعات، آپ اپنے مقام پر آ گئے. فصلى اربع رکعات، چار رکعتیں آپ نے پڑھی تھی سونے سے پہلے. ثم ناما، پھر آپ سو گئے. ثم قاما، پھر اس کے بعد پھر اٹھے آپ. ثم قالا، پھر آپ نے اس موقع پر فرمایا نام الغلیم، یہ بچہ سو گیا معلوم ہوتا ہے، آپ نے فرمایا غلیم چھوٹے بچے کو بولتے ہیں. ابن عباس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لڑکا سو گیا ایسا لگتا ہے، تو حضرت ابن عباس تو وہ فرماتے ہیں، دوسری روایت میں تفصیل انہوں نے بیان کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں سو کہا رہا تھا، میں تو چاہ ہی رہا تھا کہ یہ دیکھوں کہ حضور کی معمولات کیا ہیں، تو میں اٹھ گیا جیسے آپ نے فرمایا. او کلمتن تشبیہ ہوا، پوری آپ آہستہ بول کے جا رہے تھے تو مجھے پورا سنائی نہیں دیا، یہ آپ نے یہ فرمایا کوئی اس طرح کا لفظ آپ نے فرمایا. ثم قاما، پھر آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے. پہلے گھر آئے، گھر میں آپ نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد پھر لیٹ گئے آپ، پھر اس کے بعد پھر اٹھ گئے، پھر اس کے بعد آپ پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. فقم تو میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا حضور کے ساتھ. فقم تو عن یساری، میں جا کے آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گیا. فجعلنی عن یمینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سیدھی طرف کر لیا، کیونکہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا آدمی جوائن ہو جائے ایز اے جماعت، جماعت کے ساتھ پڑھنے کے واسطے، تو بائیں طرف نہیں کھڑے ہونا ہے، اس کو دائیں طرف کھڑے ہونا ہے. یہاں اتنا ہی ہے، دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پکڑ کے حضرت ابن عباس کا ادھر پیچھے لے لیا، پیچھے سے ادھر سے لے لے کے ادھر سے پکڑ لے کے، ہاتھ تو نہیں پکڑ، ہاتھ پکڑ کے سامنے سے جانا پڑتا، ہاتھ پکڑ کے آپ لے جاتے تو سامنے سے ہو جاتے، اور سامنے سے جانا ٹھیک نہیں تھا نمازی کے، اور پیچھے سے کس طریقے سے لینا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہی تھے، آپ نے ان کا کان پکڑ کے ایسا پیچھے سے یوں لے لیا ہوں، اور ادھر سیدھی طرف پیچھے لا کے کھڑا کروا لیا، تو ادھر کھڑے ہو گئے. فجا عالمی آئیں یمینی ہی، سیدھی طرف کر لیا مجھے. فصلا خمس رکعات، اور پھر آپ نے وہاں پر پانچ رکعتیں ادا فرمائی، اس کے بعد آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی. اب تو سب کو معلوم ہے کہ پانچ تو کوئی نماز نہیں ہوتی، دو رکعت آپ نے ادا فرمائی اور تین رکعت واجب پڑھی آپ نے، یہ ہے سلسلہ سننا. ثم صلی رکعت، پھر اس کے بعد آپ نے پھر دو رکعتیں پڑھی، کیونکہ آپ وتر کے بعد میں بھی دو رکعتیں پڑھنے کا آپ کا معمول تھا، دو نفل پڑھا کرتے تھے آپ. ثم ناما، پھر اس کے بعد میں آپ لیٹ گئے. حتیٰ سمے تو غفیتہ ہو، یہاں تک کہ مجھے آپ کے خراٹوں کی آواز آنے لگی. آپ جب سوتے تو آپ کی جب آنکھ لگ جاتی تو ہلکے سے خراٹے بھی آپ لیتے تھے. ثم خرج الی الصلاۃ، پھر اس کے بعد میں جب فجر کی اذان ہوئی تو آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے. یہاں روایت اتنی ہے، دوسری روایتوں میں جہاں تفصیل ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روایت میں باتیں کرنا ثابت ہے. آپ نے اس موقع پر کچھ باتیں فرمائی، حضرت عباس سے بھی کچھ فرمایا، تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں امام بخاری کہ آپ نے رات میں بات فرمائی ہے، یہ نہیں ہے کہ بات کرنا بات رات ہو جانے کے بعد میں، عشاء ہو جانے کے بعد میں جائز نہیں ہے، اس موقع پر آپ نے تعلیم فرمائی، اس موقع پر آپ نے کچھ نصیحت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیحت فرمانا بھی چونکہ ثابت ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو یہاں بیان کیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کا معمول کیا تھا. رات میں جو آپ کے معمولات تھے وہ کئی قسم سے مروی ہیں، کئی طرح سے مروی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادتوں کی نوعیت الگ الگ ہوتی تھی، حتیٰ سے ایک نوعیت یہ بھی ہوتی تھی کہ آپ کسی وقت میں آپ کو رات میں سوتے ہوئے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے تھے، اور اسی وقت میں آپ عبادت کرتے ہوئے دیکھنا چاہیں تو عبادت بھی کر سکتے، عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے تھے. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے وہ نیند میں شمار ہو اللہ کے پاس، اور کوئی وقت ایسا کہ ہمیشہ کے لیے وہ عبادت میں ہو. اس کی تشریح یہ ہے کہ مثلا آپ تشریف لائے، دو گھنٹے آپ نے آرام کیا، پھر اس کے بعد میں اٹھے، پھر دو گھنٹے آپ نے عبادت کی، پھر دو گھنٹے سو گئے. تو دوسری مرتبہ آپ یہ کرتے تھے کہ پہلے دو گھنٹے جس میں آپ نے آرام فرمایا اس دو گھنٹے میں عبادت کرتے تھے، اس کے بعد گزشتہ جس دو گھنٹوں میں آپ نے نماز ادا فرمائی تھی اس میں سوتے تھے، پھر اس سے پہلے جس میں آپ آرام فرما رہے تھے اس میں عبادت. اتنے مجاہدے کا کام ہے جس کی حد نہیں. یہ عام ریگولر نظام سے بالکل ہٹا ہوا نظام ہے، بہت مجاہدہ چاہیے. ایک تو صورت یہ ہے کہ رات میں 3 بجے اٹھو تہجد پڑھ لو، اور ایک یہ کہ آج 12 بجے سے 1 بجے تک سوئے تھے تو کل 12 سے 1 بجے تک عبادت ہونی چاہیے، 1 سے 3 تک سوئے تھے تو کل 1 سے 3 تک عبادت ہونی چاہیے، اس کا بھی آپ اہتمام فرماتے تھے. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ سونے سے پہلے عبادت کر لیا کرتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا کہ آخر شب میں آپ عبادت فرما لیا کرتے تھے. مختلف آپ کے ثابت ہیں، اور 13 رکعت بھی ثابت ہیں، 11 رکعت بھی ثابت ہیں، 9 رکعت بھی ثابت ہیں، 8 رکعت بھی ثابت ہیں، 5 رکعت بھی ثابت ہیں. آپ سے مختلف روایتوں میں مختلف نماز پڑھنا ثابت ہے. اسی وجہ سے تہجد کی نماز 4 سے لے کے 12 تک ہے، اور 13 جو بیان کیا جاتا ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ 10 کے بعد میں 11 12 13، وہ 3 رکعت چونکہ آپ آخر میں وتر پڑھا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے احناف جو ہے نا وتر 3 رکعت کو مانتے ہیں، 3 سے کم کو وتر نہیں مانتے. 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے پھر 1 رکعت سلام سے پڑھنا احناف کے پاس نہیں ہے. نہ یہ کہ احناف کے پاس پڑھ نہیں سکتے، اور نہ یہ کسی کے پیچھے پڑھ سکتے. حرمین میں بھی وتر ساتھ میں نہیں پڑھ سکتے، رمضان میں اپنا الگ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ سلام پھیرنے کے بعد ہمارے پاس نماز ختم ہو گئی. جب نماز ختم ہو گئی تو وتر 3 سے کم نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس یہ ہے کہ 2-2 1 رکعت کی وتر ان کے پاس ہے، تو وہ کرتے یہ ہے کہ 2 رکعت آخر کے پڑھ کے اس میں سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت سے وتر کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ ہے کہ جب 2 رکعت پہ آدمی نے سلام پھیر دیا تو 2 فنش ہو گئے، وہ مکمل ہو گئے. وہ اب 1 رکعت کی طرح وتر نہیں ہوا کرتی، تو وہ 3 رکعت ہیں. وہ پہلے 2 رکعتوں کو وتر میں شامل کرتے ہیں سلام پھیرنے کے باوجود، ہم اس کو شامل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ 1 نماز 3 رکعت کی ہے. وہ جب سلام پھیر دیں گے تو وہ 3 رکعت والی نماز نہیں ہوگی پھر وہ، اور سلام کے ساتھ میں کوئی نماز 3 کی نہیں ہوا کرتی. کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہے کہ سلام پھیرے پھر بھی نہیں ٹوٹی نماز، تو سلام کیسے پھیرے؟ نماز ختم نہیں کرنا ہے تو سلام پھیرنے کے کوئی موضوع باقی نہیں رہتا. سلام پھیرنا خود نماز کے ختم ہونے کو بتانے کے لیے ہوتا. تو آپ 3 رکعت بھی مانتے ہیں اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کو بھی مانتے ہیں، تو عجیب ماننا مانتے ہیں، نہ ماننے میں شمار نہ نہیں ماننے میں شمار. اسی وجہ سے احناف کے بعد یہ کہ 3 رکعت تو سب مانتے ہیں نا، تو بیچ میں سلام کا جو ہے نا وہ صحیح. اور یہ جو آپ 1 رکعت ملاتے تھے وہ بغیر سلام کے ملاتے تھے. اس طریقے سے روایتیں تو آپ سے مختلف ثابت ہیں. اس موقع پر آپ نے کچھ نصیحتیں بھی فرمائی ہیں، اس وجہ سے حدیث شریف سے جہاں اور دوسرے مضامین ثابت ہوئے وہاں یہ بھی ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رات میں بھی عبادت کا ایک حصہ ادا فرمایا کرتے تھے. اللہ پاک توفیق دے، ہمت دے، تو آدمی کو کچھ نہ کچھ رات کی عبادت کا بھی معمول رکھنا چاہیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے، ان پر فضل فرمائیے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جو قرآن اور حدیث ہم پڑھ رہے ہیں درس کر رہے ہیں اس کا اپنے فضل سے اس کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اس کے تقاضوں پر چلنے والا بنائیے. اے اللہ ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، فتنوں میں مبتلا ہو جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہماری پوری پوری مدد فرمائیے، ہر مصیبت اور پریشانی سے حفاظت فرمائیے، ہر چھوٹی بڑی حاجت کو ہماری پوری فرمائیے. اے اللہ ہماری جائز حاجتیں ضرورتیں اپنے کرم سے پوری فرما دیجیے. اے اللہ پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، اور جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دیجیے. اے اللہ بیماریوں سے حفاظت فرمائیے, جو بیماریاں ہیں ان کو دور فرما دیجیے. ذہنی سکون نصیب فرمائیے. اے اللہ ٹینشن کو ختم فرمائیے. اے اللہ ہر میاں بیوی میں پیار محبت کو قائم فرما دیجیے. اے اللہ گھروں کے ماحول کو ضرورت صحیح فرما دیجیے, برکت والا فرما دیجیے, اکرام والا فرما دیجیے. اے اللہ ہر ایک کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. شوہروں کو ان کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے والا بنائیے, بیویوں کو ان کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے والا بنائیے. اے اللہ زندگی بھی مزیدار بنا دیجیے, موت بھی مزیدار بنا دیجیے, موت کے بعد کی زندگی بھی مزیدار بنا دیجیے. آپ ہم سے راضی ہو جائیے, ہمیں اپنے سے راضی فرما لیجیے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, ورحمتک یا ارحم الراحمین.